کتاب الاقرار هو اخبار بحق لآخر عليه وحكمه ظهور المقر به لا انشاؤه فصح الاقرار بالخمر للمسلم لا بطلاق وعتق مكرها. اچھا بھائی آج ہم کتاب الاقرار شروع کریں گے بھائی. اقرار, اقرار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اخبار, وہ خبر دینا ہے. بحق, ایسے حق کی, لآخر علیہ, جو دوسرے کا ہے اس پر. اقرار خبر دینے والے پر ہے دوسرے. میں نے کہا بھائی میرے, میں نے زید کا 1000, میں نے زید کے 1000 درہم ادا کرنے ہیں. تو دیکھو میں ہوں خبر دینے والا اور میں نے خبر دی ہے ایسے حق کی جو دوسرے کا کس پر ہے؟ مجھ پر ہے, دوسرے کا مجھ پر. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اقرار وہ خبر دینا ہے ایسے حق کی جو دوسرے کا خبر دینے والے پر ہو. پھر اس سے ماقبل کتاب الدعویٰ میں آپ دعویٰ کی تاریخ پڑھ چکے ہیں. دعویٰ کسے کہتے تھے؟ وہ بھی خبر دینا ہے کسی حق کی, لیکن وہ حق خبر دینے والے کا ہوتا ہے غیر پر, جبکہ اقرار میں غیر کا حق ہوتا ہے کس پر؟ خبر دینے والے پر. تو یہاں یاد رکھو تین لفظ مولانا, ایک ہے مقر, ایک ہے مقر بہی, ایک ہے مقر لہو. مقر اقرار کرنے والا, مقر کسے کہیں گے؟ اقرار کرنے والا. مقر بہی جس چیز کا اقرار کیا وہ کیا کہلائے گی؟ مقر بہی. اور جس کے لیے اقرار کیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقر لہو کہلاتا ہے. میں نے کہا کہ میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں, مجھ پر 1000 درہم اس کے واجب ہیں بھائی. تو دیکھو میں ہوا مقر اور وہ 1000 درہم کیا ہوئے؟ مقر بہی. اور زید کون ہوا؟ مقر لہو ہوا, جس کے لیے اقرار کیا. تو کہتے ہیں وہ حکمہ ظہور المقر بہ لا انشاؤہ. حکم کیا ہے اقرار کا بھائی؟ کہتے ہیں اقرار جو ہے یہ اس کے لیے مقر بہ کا ظہور ہوتا ہے, اس کا انشاء نہیں بھائی. اقرار کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ مقر بہ کا ظہور ہوتا ہے, اس کا انشاء نہیں ہوتا. ظہور کا معنی بھائی دیکھو, میں نے کہا میں نے زید کے, زید کا کتنا مال میرے اوپر واجب ہے؟ 1000 درہم میرے اوپر واجب ہیں. تو یہ چیز میں نے ظاہر کی ہے, اس کو وجود نہیں دیا. یہ معنی نہیں کہ پہلے میرے اوپر 1000 نہیں تھے, اب اس قول کی وجہ سے انشاء ہوا اور انشاء دین ہوا اور میرے اوپر کتنے مال لازم ہو گیا. یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھے اب لازم, بلکہ میرے اوپر پہلے سے لازم تھے, اب میں نے اس کو صرف کیا کیا؟ ظاہر کر دیا. تو ظہور ابھی ہوا ہے, انشاء ابھی. تو معلوم ہوا اقرار ظہور کا نام ہے, انشاء کا نام نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ مانا ہے وہ حکمہ, حکم اقرار کا کیا ہے؟ ظہور المقر بہ, کہ اس سے مقر بہ کا ظہور ہوتا ہے. لا انشاؤہ, اس کا انشاء نہیں, یعنی اس کو وجود نہیں دیا جاتا, وہ پہلے سے تھا بھائی. فصح الاقرار بالخمر للمسلم, تو صحیح ہے اقرار خمر کا کرنا مسلمان کے لیے. ایک آدمی دوسرے مسلمان کے لیے اقرار کرتا ہے کہ فلاں کے مجھ پر کتنے میں نے خمر دینی ہے, فلاں کے مثلا میرے اوپر اتنی خمر ہے, میرے ذمے اتنی خمر ہے. تو کہتے ہیں یہ اقرار صحیح بھائی, انشاء یہ نہیں ہے. اگر انشاء, اقرار انشاء کا نام ہوتا تو یہ اقرار صحیح نہ تھا. کیوں نہیں صحیح تھا؟ کیونکہ اگر انشاء ہوتی یہ اقرار کیا تھا, اگر انشاء ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ اس مسلمان کو اس وقت اس شراب کا مالک بنا رہا ہے, حالانکہ اس وقت مسلمان کے لیے تو تملیک خمر جائز, نہ تملیک خمر جائز ہے نہ تملک خمر جائز ہے. یہ صرف خبر دے رہا ہے, معلوم ہوا پہلے سے ہی اس کے ذمے ہے بھائی. تو جب پہلے سے اس کے ذمے ہے تو اس وقت تملیک خمر نہ پائی گئی بھائی, معلوم ہے مالک وہ پہلے سے ہی ہے، صرف اس کے پاس ہے وہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو اگر یہ اقرار انشاء ہوتا، معلوم ہوا کہ اس پہلے خمر نہیں تھی، اب کیا کر رہے اپنے اوپر فلاں کے لیے خمر کو واجب کر رہا ہے، تو یہ اس کو گویا مالک بنائے گا، خمر اس کو ادا کرے گا، تو یہ تو تملیک کے خمر جائز. دیکھیے بھائی تفصیل آگے آ جائے گی. یہ معنی فصح الاقرار بالخمر للمسلم، تو صحیح ہے اقرار کرنا خمر کا مسلمان کے لیے. لا بطلاق وعتق مکرہ، لیکن اقرار طلاق کا کرنا یا اقرار عتق کا کرنا مکرہ، اس حال میں کہ مقر کیا ہو، مکرہ ہو بھائی، یعنی زبردستی اس سے اقرار کروایا گیا، یہ درست نہیں ہے بھائی. یہ درست بھائی ایک آدمی نے دوسرے سے زبردستی بھائی تلوار نکالی بھائی کہ ہاں بھائی اقرار کرو ان لوگوں کے سامنے کہ تم نے اپنی بیوی کو کیا دی ہے، طلاق دی ہے، وہ اقرار کر لیتا ہے، زبردستی کی اقرار کرتا ہے، یہ اقرار معتبر نہیں بھائی، یہ اقرار معتبر کیوں نہیں معتبر؟ کیونکہ اقرار ظہور کا نام ہے، انشاء کا نام، اور ظہور وہاں ہوتا ہے جہاں چیز پہلے سے پائی جائے، اور یہاں طلاق پہلے سے پائی گئی، جب پہلے سے پائی نہیں گئی تو خبر کاذب ہوئی، اور خبر کاذب سے طلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی. اگر اقرار انشاء ہوتا تو اس وقت جو اس نے کہا میری میں بیوی کو کیا دے چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں، تو انشاء طلاق ہوتا اور بیوی کو کیا ہو جاتی، طلاق ہو جاتی، اور طلاق تو مکرہ کی واقع ہو جاتی ہے، تو اقرار سے بھی کیا ہونی چاہیے تھی، طلاق واقع ہونی چاہیے تھی، لیکن بتلا دیا کہ اقرار وہ ظہور کا نام ہے، انشاء کا نام، تو جب یہاں انشاء ہی نہیں ہے تو طلاق بھی واقع نہیں. ہاں اگر انشاء ہوتا، زبردستی تلوار نکالتا، کہتا اپنی بیوی کو طلاق دے، وہ کہتا میں نے اپنی بیوی کو کیا دے دی، طلاق دے دی، تو اب انشاء طلاق ہو جاتا. تو مکرہ میں انشاء طلاق تو ہو سکتا ہے، ظہور طلاق یعنی اقرار صحیح. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ اسی طرح بھائی آزاد تلوار نکالی بھائی کہ تم اقرار کرو کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارا غلام آزاد، وہ اقرار کر لیتا ہے سب کے سامنے، ہاں بھائی میرا غلام اس کو میں آزاد کر چکا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں. نہیں بھائی اس سے تو انشاء عتق تو نہیں ہوا بھائی، پہلے اس نے آزاد کیا تھا، پہلے آزاد نہیں کیا، تو اس زبردستی سے اسے کہلوا دینے سے تو یہ اقرار ہے، اور اقرار سے صرف ظہور ہوتا ہے، اور ما قبل میں جب عتق نہیں تو اس وقت بھی ظہور نہیں ہوا بھائی. ہاں اگر انشاء ہوتا تو انشاء عتق ہو جاتا، ابھی کیا ہو جاتا، غلام فوراً آزاد ہو جاتا بھائی، آزاد ہو جاتا. صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا انشاء عتق کرے گا تو وہ پھر غلام آزاد ہوگا. تلوار نکالی بھائی، چلو بھائی اپنے غلام کو کیا کرو، آزاد کرو. لما کان حکم الاقرار ظہور، جب حکم اقرار کا کیا ہے، ظہور ہے، لل انشاء انشاء نہیں ہے، صح الاقرار بالخمر للمسلم، تو مسلمان کے لیے خمر کا اقرار کرنا صحیح ہے، مسلمان کے لیے خمر کا اقرار کرنا صحیح ہے، کیونکہ یہ کیا ہے مولانا، صرف ظہور ہو رہا ہے، اس وقت اس کو مالک نہیں بنا رہا، تو اگر یہ انشاء ہوتا تو پھر درست نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ولا یصح تملیک الخمر ایاہو، مسلمان کو تو خمر کا مالک بنانا صحیح، تو اس وقت انشاء ہوتا تو پھر تو اس کو مالک بنانا لازم آتا، اور مالک بنانا تو صحیح نہیں، تو صحیح نہیں ہے مسلمان کو خمر کا مالک بنانا. ولا یصح الاقرار بالطلاق والعتاق، اور صحیح نہیں ہے اقرار کرنا طلاق کا یا عتاق کا مکرہ، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مکرہ یعنی اسے زبردستی اقرار کروایا جائے، یہ درست نہیں ہے. ولو کان انشان یصح، اگر اقرار کیا ہوتا، انشاء ہوتا، تو زبردستی کی طلاق اور عتاق واقع ہو جاتے. لأن طلاق المکرہ والعتاق واقعان، اس لیے کہ مکرہ کے طلاق اور مکرہ کے عتاق جو ہے یہ دونوں واقع ہو جاتے ہیں ہمارے نزدیک. ولو اقر حر مکلف بحق معلوم او مجهول صح ولزمه بیان ما جهل بما له قیمت، اگر اقرار کر لیتا ہے حر، ایسا شخص جو آزاد ہے، مکلف جو کیا ہے، مکلف ہے یعنی عاقل بالغ ہے، بحق معلوم، کس چیز کا اقرار کرتا ہے، ایسے حق کا جو معلوم ہے، او مجهول، یا ایسا حق جو صح، تو اقرار صحیح ہے. اقرار کیا ہے؟ معلوم ہوا. مقر کے اندر بھی تین، مقر کے اندر تین شرطیں، لیکن مقر لہو مقر بہی میں کوئی شرط نہیں. مقر بہی چاہے معلوم ہو چاہے مجهول ہو، اقرار پھر بھی مثلا کہتا ہے فلاں کا مقر بہی معلوم، اس کی کیا صورت ہے، فلاں کہ میں نے 1000 درہم دینے ہیں، تو دیکھو مقر بہی کیا ہے، معلوم ہے کتنے درہم ہیں، 1000. اور کبھی مجهول ہوگا، فلاں کہ میں نے بہت سا مال دینا ہے، بھائی کتنا مال دینا ہے، اس نے کوئی بیان کیا نہیں بھائی، تو یہ مجهول ہو پھر بھی صحیح ہے. ہاں مجهول ہو تو پھر اس کو مجبور کیا جائے گا بیان پر، بھائی اقرار صحیح ہو گیا، اب اس کو قاضی مجبور کرے گا، بتلاؤ بھائی تم نے کیا کہا تھا، فلاں کا مال دینا ہے، کتنا مال دینا ہے. تو مقر میں تین شرطیں ہو گئیں، حر ہو اور مکلف یعنی عاقل اور بالغ ہو، سمجھ میں آیا، یا دو شرطیں ہیں جنہوں نے دو بنا دی، آزاد ہو اور مکلف ہو گئے. اچھا جی، معلوم ہوا بچے کا اقرار صحیح نہیں، اسی طرح عبد محجور کا اقرار بھی صحیح، ہاں عبد مازون ہو تو اس کا اقرار صحیح، اسی طرح صبی مازون ہو اس کا اقرار بھی صحیح ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولو اقر حر مکلف، اگر آزاد مکلف آدمی نے اقرار کر لیا کسی ایسے حق کا جو معلوم ہے یا مجهول، مجهول ہے صح، تو اقرار صحیح ہے، ولزمہ، اور یہ حق کیا ہو جائے گا اس پر، نہیں لزمہ، اور لازم ہوگا بیان ما جہل، بیان کرنا اس چیز کا جو مجهول ہے، جو چیز مجهول ہے اس نے کہا تھا بہت سا مال ہے، اس کا بیان کرنا اس پر لازم ہوگا، بما ایسی چیز کے ساتھ، لہو قیمت، جس کی کیا ہو، بھائی دیکھو ایک آدمی نے کہا میں نے فلاں کا بہت سا فلاں کا میں نے مال دینا ہے، تو اب اس پر کیا لازم ہے کہ وہ بیان کرے، اور ایسی چیز بیان کرنا ضروری جس کی قیمت کو مالانا، کیونکہ جس کی قیمت ہوگی وہ مال ہے، جس کی قیمت نہیں وہ تو مال ہی نہیں. وَلَزِمَهُ بَيَانُ مَا جُهِلَ، بیان کرنا اس کو لیے لازم ہے، اس چیز کو جو مجهول ہے، بِمَا ایسی چیز کے ساتھ، لَهُ قِيمَةٌ جس کی کیا ہو، قیمت ہو. صحت الاقرار بالمجهول مبنیتن علی انہ اخبار لا انشاء تملیق، بھئی اقرار کا اقرار بالمجهول کے صحیح ہونا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ اخبار ہے، انشاء تملیق نہیں، بھئی خبر دے رہا ہے، اور خبر ایک مجهول چیز کی دے دی تو اس پہ بیان لے لیں گے، لیکن انشاء کرتا ہے اور انشاء کرتا ہے ایک مجهول چیز کا، یہ تو درست نہیں. تو اقرار چونکہ خبر ہے اس لیے مجهول میں بھی کام چل جائے گا، اگر یہ انشاء ہوتا تو مجهول کے اندر نہ، مجهول کے اندر نہ چلتا. تو اقرار بالمجهول کا صحیح ہونا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ اخبار ہے، نہ کہ انشاء تملیق، اگر انشاء تملیق ہوتا پھر صحیح نہ تھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وصدق المقر مع حلفه ان دعا المقر مقر له اكثر منه. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے زید کے لیے اقرار کیا، میں ہوا مقر، اور زید کون ہوا، مقر له، میں نے کہا میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں، زید نے کہا نہیں 1000 درہم نہیں دینے بلکہ کتنے دینے ہیں، 2000 درہم دینے ہیں. اب بھائی وہ چونکہ زائد کو ثابت کر رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بینہ، اور میں زائد کا کیا کرتا ہوں، انکار، تو میں ہوا منکر، لہذا میرے اوپر کیا ہے، قسم ہے، تو مقر کی تصدیق کی جائے گی اس کی قسم کے ساتھ، یہی بات کر رہے ہیں. وصدق المقر، اور مقر کی تصدیق کی جائے گی، مع حلفہ ساتھ اس کی قسم، انی دعا المقر له اکثر منه، اگر مقر له اس سے زیادہ کا دعویٰ کر دے، ولا یصدق فی اقل من درہم، اور 1 درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی مقر کی، کس کو، اس قول کے اندر، فی اس قول میں، علی مال، مجھ پر مال، بھائی دیکھو میں نے زید کے لیے اقرار کیا، لزید علی مال، زید کے لیے مجھ پر کیا ہے، مال ہے. اب بھائی مال تو مجهول ہے بھائی، کتنا مال ہے، 100 بھی مال ہے، 1000 بھی مال ہے، 1 کروڑ بھی مال ہے بھائی، تو لہذا اب مجبور کیا جائے گا بیان کرو بھائی. اب وہ بیان کیا کرتا ہے، 1 درہم ہے، کتنا ہے؟ ایک درہم دینا ہے، کتنے تصدیق کر دی جائے گی؟ تو ایک درہم کیسے، ایک درہم یا درہم سے جتنا زیادہ بتا دے اس میں تو تصدیق کریں گے، لیکن ایک درہم سے کم میں اس کی تصدیق، کیونکہ ایک درہم سے کم کو عرف میں مال نہیں کہتے بھائی، وہ تھوڑی سی چیز ہے، اس کو کوئی مال نہیں کہتا۔ تو کہتے ہیں ولا یصدق، اور مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی، فی اقل من درہم، ایک درہم سے کم کے اندر، فی اس قول کے اندر، علی مال، ان کے فلاں کا مجھ پر مال ہے۔ ومن النصاب، اور تصدیق نہیں کی جائے گی نصاب، من النصاب کا عطف بھی کس پر ہے؟ من درہم پر ہے بھائی، من النصاب۔ ایک درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی اور نصاب سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی، فی اس قول کے اندر، علی مال عظیم، میں نے کہا جی زید کے لیے، لزید علی مال عظیم، زید کا مجھ پر عظیم مال ہے، اب میں نے مجبول کے اقرار کیا تو مجھ سے بیان طلب کیا جائے گا کہ کتنا ہے بھائی، میں نے کیا کہا بھائی، میں نے اس کے 100 درہم دینے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، نصاب سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی، معلوم ہوا مال عظیم کہا ہے، اور مال عظیم کتنا ہے؟ نصاب، یعنی جس پر زکات وہ آیا جایا کرتی ہے، اس نصاب والا امیر شمار کیا جاتا ہے، وہ عظیم مال شمار ہوتا ہے، اور اس پر پھر زکات آتی ہے۔ تو جب اس نے مال عظیم کہا تو کم از کم کتنا مال ہوگا؟ یہ نصاب کے بقدر ہوگا، اگر نصاب سے زائد کا اقرار کرتا ہے تو وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر اس سے کم کرے تو اس میں پھر اس کی تصدیق، اس کا قول درست نہیں۔ جی جب اس نے کہا، دیکھیے کیا کہا، علی مال عظیم من الذهبی، بھائی من الذهب بھی ساتھ ملاتا ہے، میں نے کہا لزید علی مال عظیم من الذهبی، زید کا مجھ پر عظیم مال ہے، من الذهبی، کس میں سے؟ سونے میں سے۔ اب مجھے لازمی بات ہے دینار دینے پڑیں گے، اور کتنے دینار دوں گا میں؟ 5 دینار دینا چاہتا ہوں، نہیں بھائی، کم از کم کتنے دینار ہوں جو نصاب کو پہنچے، اور نصاب کتنا ہے؟ 20 دینار، کتنا ہے؟ 20 دینار، یاد رکھو 20 دینار پر زکات آتی ہے، یہ 7.5 تولے بنتے ہیں، اسی کو مثقال بھی کہتے ہیں، دینار اور مثقال ایک وزن کا نام ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الزکات کے اندر کہ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 20 مثقال ہے، یعنی 20 دینار ہے، یہ 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے بھائی، یہ 7.5 تولے بن جاتے ہیں، تو 20 دینار سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یا میں نے کہا لفلان علی مال عظیم من الفضۃ، فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے، کس میں سے؟ چاندی میں سے، تو نصاب سے کم میں تصدیق، کم از کم کتنا ہے یہ؟ نصاب کتنا ہے بھائی چاندی کا؟ 200 درہم، 200، یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے 200 درہم، کیونکہ ایک درہم جو ہے 3 ماشے ایک رتی اور خمس رتی کا ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ دینار ہے 4.5 ماشے کا، اور درہم ہے 3 ماشے ایک رتی اور خمس رتی، یعنی رتی کا 5واں حصہ، اور آپ پڑھ چکے ہیں 8 چاول کے دانے ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ ایک رتی، 8 رتیاں ہو تو کتنا بنتا ہے؟ 1 ماشا، 12 ماشے ہو کتنا بنتا ہے؟ 1 تولہ، سمجھ میں آیا؟ دیکھو ذرا حساب کر لیں، 20 دینار، یہ 20 مثقال، دینار مثقال ایک وزن ہے، 20 دینار ہوئے، اور ایک دینار میں کتنے ماشے؟ 4.5 ماشے، کتنے ماشے؟ 4.5 ماشے، تو یہ 20 کو 4.5 سے ضرب دو بھائی، کتنے ماشے بن گئے؟ جی 90 ماشے بن گئے، کتنے بن گئے؟ 90 ماشے بن گئے، اور ایک تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں، تو اس کو 12 سے تقسیم کر دو، تولے بن جائیں گے، 12 × 7 = 84، تو دیکھو 7 تولے، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 6 ماشے، 6 ماشے کتنا تولہ بنا؟ آدھا تولہ، تو 7.5 تولے بن گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اسی طرح کس کے اندر ہے بھائی؟ چاندی کے اندر بھی بھائی، ایک کتنے درہم ہوئے؟ 200 درہم. 200 درہم ہے، ایک درہم کتنے کا ہے؟ 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، یعنی رتی کا 5واں حصہ. اچھا تو پہلے تو یہ خمس رتی کو ہم ذرا ختم کریں بھائی، پہلے چلو رتی کر لیں یا پہلے ماشے بنا لیں، ٹھہرو. 3 ماشے ہیں نا، تو 200 کو 3 سے ضرب دو، 600. اچھا بھائی یہ 600 ماشے آپ اپنی جیب میں رکھیں بھائی، 600 ماشے ہو گئے. باقی 3 کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 درہم. 3 ماشے اور 1 رتی. اچھا اب 1 کو 200 سے ضرب دو، کتنی رتیاں ہو گئیں؟ 200 رتیاں بھائی. یہ 200 رتی آپ اپنی جیب میں رکھیں، باقی کیا رہ گیا؟ خمس رتی. رتی کا 5واں حصہ، 1 کو 200 سے ضرب دو. تو دیکھو ایک رتی میں، ایک دینار میں کتنا خمس رتی، 2 دیناروں میں بھی، دوسرے میں بھی خمس رتی لیا، تیسرے سے بھی، چوتھے سے بھی، پانچویں میں سے بھی، 5 دیناروں سے خمس رتی لیا تو 1 رتی بن گئی. 5 خمس ہو گئے نا، تو کتنا بن گیا؟ 1 رتی بن گئی یا نہیں بن گئی؟ تو لہذا معلوم ہوا 5 درہم ہو تو 1 رتی ہمیں حاصل ہو رہی ہے. تو 5 سے 200 کو تقسیم کر دو، 40. معلوم ہو 40 رتیاں اور مل جائیں گی. پہلے کتنی رتیاں تھیں آپ کے پاس بھائی؟ 240 رتیاں ہو گئیں. کتنی ماشے کتنے آپ کے پاس؟ 600. اچھا آپ 240 رتیوں سے بھی کیا بنا لو؟ ماشے بنا لو. ایک ماشے میں کتنی رتی ہوتی ہے؟ 8 رتی. تو 8 کے ساتھ 240 کو تقسیم کرو، کتنا آیا؟ 8 تیے 24 نہیں ہوتا، کتنی آ گئی؟ 30 آ گئی. کیا آ گئی؟ 30 آ گئی بھائی. تو 30 ماشے اور مل گئے ہمیں. آپ کے پاس کتنے تھے ماشے؟ 630 ماشے کل بن گئے. 200 درہم کے کتنے بن گئے؟ 630 ماشے. اب اس کو ذرا 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے، 12 سے تقسیم کر دو بھائی، جلدی جلدی کرو بھائی. 630 تقسیم 12. ساڑھے باون آئے گا، 52.5 دیکھ لینا بھائی، جلدی جلدی بھائی. 52.5 تولے آ گیا یا نہیں آ گیا؟ دیکھا یہ نصاب ہے. 630 کو تقسیم کرو 12 تو 52.5 تولے آ جائے. وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فِي الْإِذْ، تو تصدیق نہیں کی جائے گی بھائی 25 اونٹوں سے کم کے اندر بھی. بھائی میں نے کہا زید کا مجھ پر عظیم مال ہے، من الابلی، کس میں سے؟ اونٹوں میں سے. تو 25 اونٹوں سے کم میں میری تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ 25 اونٹوں میں اسی کی جنس میں سے ایک فرد بطور زکات کے آ جاتا ہے بھائی. کیا جاتا ہے؟ 25 اونٹوں میں سے پھر ایک اونٹ دینا پڑتا ہے بھائی، آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں. ورنہ اس سے کم ہو 5 اونٹوں میں آ جاتی ہے زکات، لیکن وہاں پہ بکری آتی ہے، سمجھ میں آیا؟ بکری آتی ہے. لیکن جب 25 اونٹ ہو تو پھر ان میں کیا دینا پڑتا ہے؟ ایک اونٹ ہی دینا پڑتا ہے بھائی. اچھا وَمِن قَدْرِ النِّسَابِ قیمتن، اور تصدیق نہیں کی جائے گی نصاب کی مقدار سے، قیمتن باعتبار قیمت کے، فی غیر مال زکاتی، جبکہ وہ کس میں اقرار کرے؟ مال زکات کے علاوہ. بھائی میں نے کہا فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے کتابوں میں سے، کس میں سے؟ اب کتابیں کیا ہیں؟ مال زکات کے علاوہ ان کا کوئی نصاب الگ سے ہے؟ الگ ان کا نصاب نہیں. تو اب یہاں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. اب اس کی 52.5 تولے چاندی کے برابر جب کتابوں کی قیمت پہنچ جائے گی تو اس میں تصدیق کی جائے گی، اس سے کم میں تصدیق معلوم ہوا، اور وہ بنتا ہے آج کل تقریباً 17,000 روپے بھائی. 52.5 تولے چاندی کتنے کی ہے؟ 17. تو 17,000 سے کم کی کتابوں میں میری تصدیق نہیں کی جائے گی. ہاں اس سے زیادہ تو جتنا بھی ہو جائے. وَمِن ثَلَاثَةِ نُصُبٍ فِي أَمْوَالٍ عِظَامٍ، اور تصدیق نہیں کی جائے گی 3 نصب سے کم کے اندر اموال عظام میں. بھئی کہا میں نے کہا زید کے مجھ پر، میں نے یہ نہیں کہا مال عظیم ہے، جمع کے صیغہ لیتے ہیں، اموال عظام ہیں، بہت سے عظیم مال ہیں میرے اوپر زید کے. زید کے بہت سے نہ کہیں اب جمع کا لفظ لے کر آئے بھائی زید کے مجھ پر کیا ہیں عظیم مال ہیں عظیم مال جمع لے کر آئے اور جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین تو ایک مال عظیم میں تھا ایک نصاب تو اس میں کتنے ہو جائیں گے کم از کم تین میں تین سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی وہ دراہیم ثلاثۃن اور دراہیم تین ہیں مولانا دراہیم کتنے ہیں تین ہیں کیا مانا دراہیم تین ہیں یعنی اگر ایک شخص نے دراہیم کا اقرار کیا میں نے زید کے دراہیم دینے ہیں تو تین سے کم میں تصدیق کیوں نہیں کی جائے گی تین سے کم میں کیونکہ دراہیم جمع ہے اور جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین افراد تو تین سے کم میں تصدیق نہیں ہاں زیادہ کرتا ہے تو زیادہ آ جائے گا کیونکہ زیادہ بھی اسی کا افراد میں سے ہیں تو جمع زیادہ کا بھی استعمال رکھتے ہیں وہ دراہیم کثیرتن عشرتن اور دراہیم کثیرہ کتنے ہیں عشرہ ہیں دس ہیں ایک آدمی نے کہا بھائی فلان ان علیہ دراہیم کثیرتن فلاں کے مجھ پر دراہیم کثیرہ ہیں تو دس سے کم کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ہاں عندہ ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کیوں بھائی دس سے کم کیوں میں تصدیق کیوں نہیں کریں گے کہتے ہیں لئن جمع الکثرت اقل ہو عشرتن اس لیے کہ جمع کثرت ہے بھائی جمع آیا جمع کثرت ہے اور سمجھ میں آیا دراہیم آیا اور کثرت کا لفظ آیا تو اور اس کا کم سے کم جمع کثرت کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے آپ نے پڑھا ایک جمع قلت ہے ایک جمع کثرت تو جمع کثرت جو ہے اس کا عقل کیا ہے دس ہے تو دس سے کم میں تفصیل وائندہ ہوا صاحبین کے نزدیک لا یصدقو فی اقل من النصاب نصاب سے کم میں یہاں پر بھی تصدیق اسے کہ دراہیم کثیرہ کیا شمار ہوتے ہیں نصاب جو ہے وہ کثیر شمار ہوتا ہے کہ اس میں زکات آ جاتی ہے وقضا درہمن اور اس وقضا درہمن درہمن قضا درہمن ایک درہم ہے قضا درہمن کیا ہے میں نے یوں کہا لزیدن علی قضا درہمن زید کے مجھ پر اتنے درہم ہیں قضا کا لفظ ہے ہمارا نا قضا کنایا ہوتا ہے عدد سے قضا کیا ہوتا ہے بھائی بعض اوقات ایک انسان عدد بیان نہیں کرنا چاہتا تو اس سے کنایا کرتا ہے بھائی جیسے کوئی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تو فلاں فلاں کہتے ہیں فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا بھائی میں نے آپ کو میں زید کی بات سنا رہا تھا اچانک زید کا ایک دوست آ گیا اب میں زید کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کہیں اس کو پتا نہ چلے تو میں کنایا کرتا ہوں کیا کہتا ہوں پھر فلاں نے مجھے یوں کہا فلاں کو میں نے یوں کہا تو اب دیکھو بات بھی ہو گئی اور دوسرے کو پتا بھی اسی طرح بعض اوقات بات سے بھی کنایا کیا جاتا ہے بھائی میں نے اسے ایسے ایسے کہا دیکھا میں نے بات نہیں ذکر کی لیکن اس بات سے کیا کنایا کر دیا ایسے ایسے کہا اسی طرح کبھی عادت سے کنایا کیا جاتا ہے میں نے اسے اتنے اتنے روپے دیے دیکھا تیسرے کو پتا نہیں چلا بھائی تو یہ قضا کنایا ہوتا ہے عادت سے اب ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اس کے بارے میں میں نے مثلا کہا زید کے میرے اوپر اتنے درہم ہیں یا قضا درہمن قضا درہمن تو کہتے ہیں یہ درہم ہے بھائی کتنا ہے یعنی ایک درہم سے کم میں اس کی تصدیق یہاں پر نہیں ہوگی زیادہ کر لے تو زیادہ کا احتمال ہے وہ درست ہے لیکن ایک درہم سے کم نہیں بھائی کیسے کہتے ہیں دیکھو قضا ہے عدد مبہم اور آگے درہمن ہے اس کی تمیز تو یہی اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ قضا سے کیا مراد ہے دراصل ایک میں نے کیا کہا تھا لزیدن علیہ قضا درہمن قضا ہے عدد اور درہمن ہے اس کی تمیز تو یہی تمیز دراصل اس کی کیا کر رہی ہے تفسیر کر رہی ہے تو ایک درہم ہوگا وہ قضا قضا اور قضا قضا جو ہیں احد عشرہ یہ کتنے ہیں احد عشرہ کیسے بھائی دیکھو بھائی میں نے کہا لزیدن علیہ قضا قضا درہمن زید کے مجھ پر اتنے اتنے درہم ہیں قضا قضا میں دو دفعہ لایا اور درمیان میں حرف عطف کو ذکر کیا نہیں تو دو عدد ہوں اور ان میں حرف عطف بھی نہ ہو وہ کون سے ہیں کہتے ہیں اس میں کم سے کم کون سا ہے بھائی دیکھو ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ یہ تو ایک ہی عدد چل رہا ہے ابھی دو تک ہم پہنچے نہیں آگے کیا آیا احد عشرہ تو کم سے کم جو مقدار ہے کہ دو عدد ذکر ہوں اور درمیان میں حرف عطف بھی نہ ہو وہ کیا ہے احد عشرہ ہے، تو قضا قضا احد عشرہ درہم ہے، یعنی اس سے کم میں تصدیق نہیں، گیارہ سے زیادہ اقرار کر لے تو ٹھیک ہے بیان کر دے، لیکن اس سے کم میں نہیں۔ وقضا وقضا احد عشرون، اور قضا وقضا کتنے ہیں؟ 21 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اس لیے کہ دو عدد کہ ان کے درمیان قضا و قضا، میں نے کیا کیا درمیان میں کیا ذکر کیا و، تو دو ایسے عدد جن کے درمیان کیا ہے حرف عطف، کم سے کم وہ کون سا عدد ہے؟ 21، وہاں جا کر و آتا ہے، اس سے پہلے و نہیں آتا، تو کم از کم 21 میں تشریح۔ لأن قضاء وقضاء كناية عن العددين، اس لیے کہ قضاء اور قضاء یہ کنایہ ہے عدد، دو عددوں سے، واقل عددين، اور کم سے کم دو ایسے عدد، یذکران بغیر واو، جو ذکر کیا جاتا ہے بغیر واو کے، وہ کیا ہے؟ احد عشرہ۔ واقل عددين یذکران بالواو، اور کم سے کم دو عدد جو ذکر کیے جاتے ہیں واو کے ساتھ، احد وعشرون ہے۔ ولو ثلاثہ، اور اگر تین گنا کیا، تین دفعہ کہا عدد کو بلا واوین بغیر واو کے، میں نے یوں کہا لزید علیہ قضا 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 درہمن، تو قضا میں نے کتنی دفعہ ذکر کیا؟ تین، اور درمیان میں واو کو ذکر کیا؟ واو نہیں، تو کہتے ہیں اب بھی 11 درہم ہوں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عربی کے اندر ایسا کوئی عادت نہیں ہے جس میں تین دفعہ بغیر واو کے کیا آ جائے، عادت آ جائیں، کہیں پر عربی میں ایسا نہیں، تو معلوم ہوا تین تو ہو نہیں سکتے، تو پھر کتنے ہوں گے؟ دو، اور دو میں کم سے کم کتنے تھے بغیر واو کے؟ احد عشرہ۔ یہ معنی ولو ثلث بلا واو، اور اگر تین مرتبہ کیا بغیر واو کے تو یہ 11 ہے۔ لانه لا نظیر لثلاثه بلا واو، اس لیے کہ عربی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ تین عدد ہوں بغیر واو کے۔ فالاقرب منه اثنان، تو تین کے سب سے زیادہ قریب دو ہے، بلا واو بغیر واو کے، یعنی احد عشرہ، وہ کیا ہے؟ احد عشرہ۔ ومع واو، اگر تین دفعہ کیا مع واو کے، یوں کہا میں نے لزید علیہ قضا و قضا و قضا درہمن، تو اب واو والے تو آ جاتے ہیں، وہ کم سے کم کتنے ہیں؟ 121، دیکھو احد و عشرون، اثنان و عشرون، ثلاثت و اربعت و، کتنے عدد چل رہے ہیں ابھی تک؟ دو، ہمیں کتنے چاہیے؟ تین، وہ مئہ کے بعد آئیں گے، مئتن مئتن و احد و عشرون، وہاں جا کر اکٹھے آئے، اس سے پہلے کم سے کم یہی ہے بھائی، تو فمئتن و احد و عشرون، تو وہ 121 ہے۔ وَإِن رَبَّعَ، اور اگر چار دفعہ یوں کہا زید الفن، تو کتنا بڑھا دیا جائے گا؟ 1000۔ اگر یوں کہا قضا و قضا و قضا و قضا درہمن، تو چار عدد ذکر کیے جن میں واو آ رہا ہے، اور سب سے چھوٹا عدد جس میں چار عدد آ جائیں، اور سب سے چھوٹی مقدار جس میں چار واو آئیں اور درمیان میں واو ہو، وہ کیا ہے؟ الف و مئت و احد و عشرون ہے بھائی، تو 1121 ہو جائے گا۔ یعنی ان ربع لفظ قضا مال واوی، چار دفعہ قضا کا لفظ کہا واو کے ساتھ، فیکون الف و مئت و احد و عشرون، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 1121۔ وعلی وقبلی اقرار بدین، ایک آدمی، میں نے یوں کہا لزید علی درہم، یا میں نے کہا لزید قبل درہم، زید کا مجھ پر یا زید کا میری طرف ایک درہم ہے، تو کہتے ہیں یہ اقرار بھی دین ہے۔ یہ کس چیز کا اقرار ہے؟ دین کا اقرار ہے، کیونکہ سمجھ میں آیا بھائی۔ وصدق ان وصل به ہوا وضیعت، لیکن میں نے یوں کہا علی درہم لزید وہو ودیعت وہو، بھائی عربی زبان کی قاعدے ذکر ہو رہے ہیں، عربی میں ہے یہ، وہو ودیعت، ساتھ ہی میں نے کہہ دیا بھائی کہ وہ کیوں، کس چیز کا ہے درہم؟ بطور امانت کے ہے، تو بھائی حالات تو چاہتا تھا کہ یہ بطور دین کے ہوں، لیکن آگے ودیعت اس کے ذریعے اس نے بتلا دیا کہ یہ بطور دین کے نہیں ہے بلکہ بطور امانت کے ہے، لہذا، اور تو یہ بیان تغییر ہے، یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے، کعالہ چاہتا تھا کہ بطور دین کے آئیں اور ودیعت چاہتا ہے کہ بطور ودیعت کے آئیں، تو اس نے دین سے بدل دیا کلام کو کس کی طرف؟ بھئی دیکھو، آلہ چاہتا تھا کہ اس پر لزوم ہو کتا ایک درہم کا، اور ودیعت نے کیا بتلایا؟ کہ اس پر صرف حفاظت ہے، بطور حفاظت کے اس پر ہے بھئی، تو اس نے الزام سے پھیر دیا کلام کو کس کی طرف؟ حفاظت کی طرف، تو دیکھو بدل دیا، تو یہ بیان تغییر ہے۔ اور بیان تغییر کے بارے میں آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ متصل ہو تو درست، لیکن منفصل ہو تو درست، لہذا اگر اس نے اقرار کے ساتھ ہی وہ ودیعتن ملا کر کہہ دیا درمیان میں رکا نہیں تو تصدیق کہی جائے گی، اور اگر جدا کر کے کہا تو تصدیق، یہ مانا ہے وصدق ان وصل به، اگر اور تصدیق کی جائے گی اگر اس نے ساتھ اس کے ملا دیا ہوا ودیعتن، وان فصل لا، اور اگر جدا کر دیا تو پھر تصدیق نہیں کی جائے گی، لان ظاہرہ الاقرار بالدین، اس لیے کہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اقرار کس کا کر رہا ہے؟ دین کا، علا کا کلمہ لایا نا، تو دین کا اقرار کر رہا ہے، فقوله هو ودیعتن یکون بیان تغییر، تو هو ودیعتن کہنا یہ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر میں نے بتلایا موصولا تو صحیح ہے، مفصولا صحیح، اچھا بتاویلی، بھئی کیسے بھئی، یہاں تو اس نے اعلیٰ کلمہ استعمال کیا ہے، اور اعلیٰ کس سے آیا کرتا ہے؟ لزوم کے لیے آتا ہے، تو یہ ودیعت کی طرف کیسے بدل گیا؟ کہتے ہیں بتاویلی ان علیہ حفظ الودیعتی، بئی تاویل کے اس پر ودیعت کی حفاظت لازم ہے، بھئی اعلیٰ کس لیے آتا ہے؟ لزوم کے لیے، تو یہاں بھی ہم لزوم والا معنی کر دیتے ہیں، بئی اعتبار کہ اس پر کیا لازم ہے؟ ودیعت کی حفاظت، تو دیکھو یہاں بھی اعلیٰ لزوم ہی کے لیے آیا، لیکن وہاں تھا لزوم کون سا؟ زمان والا، اور یہاں لزوم کون سا ہے؟ حفظ والا، تو بئی تعبیر کے اس پر ودیعت کا حفظ ہے، وہو یصح موصولا لا مفصولا، اور بیان تغییر جو ہے موصولا تو صحیح ہوتا ہے، مفصولا صحیح نہیں ہوتا، کل استثناء و تخصیص، جیسے کہ استثناء اور تخصیص یہ ملا کر کہیں تو یہ صحیح، جدا کے کہیں تو صحیح، کیونکہ یہ بھی بیان تغییر کی قسموں میں سے ہے، جیسے دیکھو مثلا بھئی استثناء ہے، میں کہتا ہوں لزیدن علی الف درہم الا ثلاثمئت، زید کے مجھ پر 1000 درہم ہے مگر 300 کم، تو کتنے آئے میرے اوپر؟ 700، تو یہ ملا کر اگر میں نے کہا الا ثلاثمئت پھر تو ٹھیک، لیکن اگر میں نے لزیدن علی الف کہا پھر تھوڑی دیر بعد جا کر میں نے کیا کہا؟ الا، تو جدا کر کے کہا، تو اب میرے اوپر 1000 واجب تھے، اب میں گویا 300 میں سے ان میں سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، اور اقرار کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آئے، تو جدا نہیں ہو سکتا، وعندی او معی او فی بیتی او کیسی او صندوق امانت، میں نے کہا بھائی عندی درہم لزید، میرے پاس ایک درہم ہے، کس کا؟ زید کا، یا میں نے کہا معی درہم لزید، میرے ساتھ ایک درہم ہے، میرے پاس ایک، میں نے کہا او فی بیتی درہم لزید، یا میں نے کہا فی کیسی، کس بٹوے کو کہتے ہیں؟ میرے بٹوے میں ایک درہم ہے، کس کے لیے؟ زید کے لیے، یا میں نے کہا او فی صندوقی، میرے صندوق میں کیا ہے؟ ایک درہم ہے، کس کے لیے؟ زید کے لیے، کہتے ہیں امانتن، تو یہ سارے الفاظ کس پر محمول ہوں گے؟ امانت پر، یہ امانت کے الفاظ ہیں بھائی، امانت کے تلیے استعمال ہوتے ہیں، وَقَوْلُهُ لِمُدْعِ الْأَلْفِ اِتَّزِنْهَا اَوْ اِنْتَقِدْهَا اَوْ اَجِّلْنِي بِهَا اَوْ قَزَيْتُكَهَا اَوْ اَبْرَأْتَنِي مِنْهَا اَوْ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَيَّ اَوْ وَهَبْتَهَا لِي اَوْ اَحَلْتُكَ بِهَا عَلَى زَيْدٍ اِقْرَارٌ، بھئی وَقَوْلُهُ، قَوْلُهُ سے لے کر آخر تک جہاں تک میں نے پڑھا، یہ آخر میں کیا آیا؟ اقرار، یہ اقرار خبر ہے، باقی سارا مبتدا ہے، باقی سارا کیا ہے؟ اچھا مدعی سے، مدعی بھائی ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے 1000 درہم دینے ہیں، میں نے کہا اتزنہا، کیا کہا؟ میں نے کہا ان کا وزن کر لو، ایک صورت یہ، اتزن ہاں میں ضمیر کے ساتھ کہتا ہوں اور ضمیر کس کو راجے؟ ان ہزار درہموں کو راجے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا ان درہموں کا وزن کر لو. سمجھ میں؟ اور ایک ہے ہاں ضمیر کے بغیر میں کہتا ہوں اتزن وزن کر لے. تو دونوں صورتوں میں الگ مسئلہ. اگر ضمیر ساتھ ذکر کی تو گویا میں نے اقرار کر لیا. اس نے کیا کہا تھا؟ آپ نے میرے کتنے دینے؟ 1000 درہم. میں نے 10 آدمیوں کے سامنے کہہ دیا اتزن ہاں ان درہموں کو کیا کر لو. بس مولانا میں نے اتزن کے ساتھ ہاں ضمیر ذکر کر دی اور ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ انہی دراہم کو. تو اب میں نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے کیا دینے ہیں تمہارے 1000. اب مولانا یہ قاضی کے پاس جائے گا اور ان میں سے جن کے سامنے میں نے اقرار کیا تھا 2 گواہوں کو لے جائے گا اور مجھ پر کیا ثابت ہو جائیں گے؟ 1000 درہم. صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر میں نے ضمیر ذکر نہ کی, میں نے کہا اتزن وزن کر لے, اب یہ اقرار نہیں ہے مولانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اور احتمال بھی آ گئے. اتزن وزن کر لے, کس چیز کا وزن کر لے؟ اتزن وزن یعنی اپنی بات کا وزن کر لے, اپنی بات کو تول لے بھائی. تو درست کلام نہیں کر رہا, پہلے تولو پھر بولو بھائی. پہلے کلام کو تو تم اپنے کلام کو تول لو, تم درست کلام نہیں کر رہے. میرے اوپر تمہارے کوئی ہزار نہیں ہے. تو دیکھو سمجھ میں آیا؟ لہذا اس صورت میں یہ اقرار نہیں بھائی. اب جی تو دیکھیے بھائی, وقولہ لمدعی الالف بھائی, اور کسی شخص کا مدعی الف ہزار کے دعوے کرنے والے شخص سے یہ کہنا اتزن ہا تون درہموں کا کیا کر لے؟ وزن کر لے. تو یہ کیا ہے؟ آخر میں کیا آیا تھا؟ اقرار. یہ اقرار ہے. او انتقد ہا, یہ یوں کہا انتقد ہا, انتقد ہا, تو ان کو پرکھ لے. کیا کر لے؟ پرکھ لے. یہ بھی کیا ہے؟ اقرار, کیونکہ ضمیر لوٹائی بھائی کہ ان کو پرکھ لے ان درہموں کو. لیکن اگر صرف یہ کہا انتقد تو پرکھ لے, ہمارا نا یہ اقرار نہیں, کیونکہ اس میں استعمال یہ ہے گویا وہ یوں کہہ رہا ہے بھائی تو صحیح کلام نہیں, تو کھوٹا کلام کر رہا ہے. انتقد اپنے کلام کو کیا کر؟ پرکھ لے جی. تو لیکن اگر ہا ضمیر ساتھ لوٹائی تو پھر یہ اقرار, ان یہ اقرار ہے. وَأَجِّلْنِي بِهَا, ان کی تو مجھے مہلت دے دے ان دراہم کے ساتھ مجھے. تو ہا ضمیر لوٹائی تو اس کا مطلب ہے اس نے اقرار کر لیا کہ دراہم ہیں, اب صرف کیا طلب کر رہا ہے؟ مہلت طلب کر رہا ہے. اگر ضمیر نہیں لوٹائی اجلنی, تو مجھے کیا کر؟ مہلت دے. تو یہ مولانا امکان ہے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے تو مجھے مہلت دے تاکہ میں تجھے جواب دے سکوں. او قضیت کہا, یا یوں کہا مولانا, اس نے ہزار کا دعویٰ کیا, اس نے کیا کہا؟ قضیت کہا, وہ تو میں نے تجھے ادا کر دیے. تو یہ اس نے اقرار کر دیا, معلوم ہو اس نے اس کے 1000 درہم دینے. تو ہا زمین لوٹائی, اگر ہا زمین نہیں لوٹاتا کیا کہتا ہے؟ قضیت کا, تو کیا مانا؟ قضا کا مانا ہوتا ہے فیصلہ کرنا. میں نے تو تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے. تو یہ مانا ہوا. او ابرأتنی منہا, یہ یوں کہا, اس نے کہا تو نے میرا 1000 دینا ہے, اس نے کیا کہا؟ تو نے تو مجھے اس سے بری کر دیا تھا, تو نے تو مجھے وہ درہم معاف کر دیے تھے. تو یہ اقرار ہے. اگر ہاں ضمیر نہیں لوٹائی بلکہ یوں کہا ابرأتنی کہ تو نے مجھے معاف کیا تھا, تو مانا یہ ہوگا تو نے تو مجھے اس بات سے بری کیا تھا کہ تم مجھ پر کبھی کوئی دعویٰ کرے گا, تو پھر آج کیوں تو میرے اوپر غلاوہ کر رہا ہے؟ اور تصدقت بها علی, یہ یوں کہا تو نے تو وہ مجھ پر صدقہ کیے تھے. ایک نے کہا تو نے میرے 1000 درہم دینے ہیں, دوسرا کیا کہتا ہے؟ تو نے تو وہ درہم مجھ پر صدقہ کیے تھے بھائی, صدقہ بھائی. تو یہ بھی اقرار ہے کیونکہ ہاں ضمیر لوٹا رہا ہے. اگر ہاں ضمیر نہ لوٹا, یوں کہا تصدقت علی, تو نے تو مانا یہ ہوگا کہ تو نے تو مجھ پر ہمیشہ صدقہ کیا ہے, مجھے ویسے مال دیتا رہا ہے, تو آج میرے اوپر یہ جھوٹا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ او وہب تحالی, یا تو نے وہ مجھے درہم ہبا کیے تھے. تو یہ بھی اقرار ہے. لیکن اگر ہاں زمین نہیں لوٹائی, یوں کہا وہبتنی, تو مانا یہ ہوگا کہ تو نے تو مجھے بہت مرتبہ مجھے ہبا کیا ہے, بہت مرتبہ ہبا کیا ہے, تو آج تو کیوں میرے اوپر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ او احلت بها علی زید، یا میں نے تیرا ان درہموں پر حوالہ کروا دیا تھا، کس پر؟ زید پر. بھائی حوالہ یاد ہے یا بھول گئے؟ بھائی میں نے آپ کا دین دینا تھا 1000، میں نے کیا کیا، زید بھی بیٹھا تھا آپ بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی میری جگہ میرا دین کون ادا کرے گا؟ زید ادا کرے گا. زید نے کہا مجھے قبول ہے. آپ نے بھی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا مولانا، بس دین میرے پہ ختم. کس پہ چلا گیا؟ دیکھو نقل دین ہوا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حوالہ. تو یوں کہا ہوا، ایک نے کہا اب یہ صورت جو متن میں آ رہی ہے، احلتک بها علی زید، ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا تم نے میرے کتنے درہم دینے ہیں؟ 1000 درہم دینے ہیں. دوسرا کیا کہتا ہے؟ میں نے تو وہ حوالہ کروا دیا تھا تمہارے درہموں کا، کس پر؟ زید پر. تو کہتے ہیں یہ بھی اقرار ہے، کیونکہ ہا ضمیر اس نے درہموں کو لوٹا دی. اگر ہا ضمیر نہ لوٹاتا یوں کہتا میں نے تو تیرا زید پر کیا کیا تھا، حوالہ کروایا، تو اب اس میں یہ اقرار نہیں، کیونکہ اس میں اور بھی احتمال آ گئے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کلام کا یہ معنی ہو کہ بھائی میں نے تو تمہارے کیا کیا تھا، میں نے تو زید پر تمہارے لیے ایک مال کا حوالہ کروایا تھا، تو تو نے اس کا کیا کیا؟ بھائی تو نے اس کا کیا کیا، وصول کیے یا وصول نہیں کیے؟ بھائی یہ اقرار نہیں کر رہا. بھائی تو یہ ساری چیزیں اقرار اقرار ہیں، و بلا ضمیر لا، اور بغیر ضمیر کے اقرار نہیں. دیکھیے اب یہی باتیں شرح میں ذکر کریں گے. لِأَنَّهُ إِن لَّمْ يَذْكُرَ الضَّمِيرَ، اس لیے کہ جب اس نے ضمیر کو ذکر نہیں کیا، یحتمل، تو احتمال یہ ہے کہ یرادہ کی مراد اس کی یہ ہو زن کلام کا. اتزن کا کیا معنی تھا؟ زن کلام کا بمیزان العقل، تو اپنے کلام کو عقل کی ترازو سے پرکھ لے، یعنی اپنے کلام کو تول لے. اور انتقد کا معنی کیا تھا؟ اب انتقد کلام کا، تو اپنے کلام کو پرکھ لے. ولا تقل قولا ضعفا، اور کھوٹا کلام نہ کر. بھائی ضعف کا معنی کھوٹا، جھوٹا، جھوٹا کلام نہ کر. واجلنی، اور اجلنی یراد به امهلنی کا معنی سے ارادہ کیا گیا ہوگا، کس کا؟ امکان. جی تو امهلنی کہ تو مجھے مہلت دے دے جواب کے اندر. اور قضیتک کا کیا معنی ہوگا؟ وقضیت یراد به حکم، تو کہ میں نے تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا، بانک کاذب کہ تو جھوٹا ہے. وہ ابراتنی، اور ابراتنی کا کیا معنی تھا؟ بغیر ضمیر کے اس کا معنی یہ ہے کہ من ابراتنی من، تو نے مجھے بری کر دیا تھا اس بات سے کہ اللہ تدعی علیہ کہ تو مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، پھر آج کیوں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. اور تصدقت کا معنی، وہ تصدق علی کثیرا، تو نے تو مجھ پر بہت بسا بہت زیادہ صدقہ کیا ہے، اکثر اوقات مجھ پر صدقہ کرتا رہتا ہے. تو فما بالک تدعی علی بلا حق، تو تجھے کیا ہوا کہ تو مجھ پر بغیر حق کے آج دعویٰ کر رہا ہے. اور وہابا میں بھی اسی طرح ہے، وہاب تنی کثیرا، اور تو نے مجھے بہت زیادہ ہبا کیا ہے. کما تصدق تھا، جیسے کس کے اندر تھا؟ تصدق تھا کے اندر تھا کہ تو نے تو مجھے بہت زیادہ ہبا کیا ہے، تو تجھے کیا ہوا کہ آج تو مجھ پر بغیر حق کے دعویٰ کر رہا ہے. وَحَلْتُ لَكَ مَالًا عَلَى زَيْدٍ، اور احلتو کا کیا معنی کیے کریں گے کہ میں نے تو تیرا حوالہ کروایا تھا مال پر، عَلَى زَيْدٍ، کس پر؟ مال کا میں نے تیرے لیے حوالہ کروایا تھا زید پر. فما صنعت بھی، تو نے اس کا کیا کیا، وہ مال وصول کیا یا وصول؟ تو یہ اقرار نہیں ہے یہ ساری صورتیں. وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَجَّلٍ صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ. بھائی وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ، صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کے لیے اقرار کیا کہ میں نے آپ کے 1000 درہم دینے ہیں 6 مہینے کے بعد، تو دو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں بھائی، ہاں اقرار، دو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں اپنے کلام کے اندر، ایک کیا ذکر کیا؟ مال، اور دوسرا اپنے لیے کیا حق مانگا؟ کہ مہلت بھی ہے مجھے، کتنی مہلت ہے؟ 6 مہینے. تو مال کے اندر تو میری تصدیق کی جائے گی، لیکن اگر مقر لہو انکار کر دیتا ہے تو پھر مدت کے اندر میری تصدیق نہیں کی. میں نے تو کہا 6 مہینے بعد دینے ہیں، مقر لہو نے فوراً کہا نہیں نہیں 6 مہینے بعد نہیں دینے بلکہ ابھی دینے ہیں، تو اب مقر لہو کی جائے گی تصدیق کی جائے گی، اور مال مجھ پر کی ادائیگی فوری مجھ پر واجب ہو جائے گی. یہ معنی ہے. وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُؤَجَّلٍ، اور اگر کیا کیا، اگر اقرار کیا ایسے دین کا مؤجل جو اجل والا ہے، صدق المقر لہو، تو تصدیق کی جائے گی مقر لہو کی. کب تصدیق کی جائے گی؟ ان قال ہوا حال، اگر اس نے کیا کہا کہ وہ مؤجل نہیں ہے دین بلکہ فی الحال ہے، فوری ہے. وحلفا، اور کیا اس سے کیا لی جائے گی؟ قسم، کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں جل کا اور وہ انکار کر رہا ہے، اور منکر پر کیا آتی ہے؟ قسم. وحلفا حلف المقر لہ، اور قسم لی جائے گی مقر لہ سے، جی قسم دی جائے گی مقر لہ کو، علی انہ لیس مؤجلن، کہ وہ دین مؤجل نہیں ہے. فیجب لہ الدین حالن، پس جب وہ قسم کھا لے گا تو کون سا دین واجب ہو جائے گا؟ فوری ادائیگی، حالی دین. وَمِئَةٌ وَدِرْهَمٌ كُلُّهَا دَرَاهِمُ وَفِي مِئَةٌ وَصَوْمٌ وَمِئَةٌ وَصَوْبَانِ تُفَسَّرُ الْمِئَةُ وَمِئَةٌ وَسَلَاسَةُ أَصْوَابٍ كُلُّهَا ثِيَابٌ. جی اب یہ کچھ مسئلے ہیں، مولانا بیان عاطف کے ذکر کریں گے. بھائی بیان عاطف، بھائی آپ پڑھ چکے ہیں اصول کی کتابوں کے اندر بیان عاطف کے بارے میں. بیان عاطف کس کو کہتے تھے؟ کہ جس میں معطوف بیان کرتا تھا معطوف علیہ کا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر جب عادت کے ساتھ عاطف کیا جائے دو صورتیں بنتی ہیں مولانا، کہ معطوف میں بھی عادت بیان ہوگا یا معطوف میں عادت بیان نہیں ہوگا. دیکھو میں کہتا ہوں می اصل فلانین علیہ می آتوں و درہمن، بھائی می آ کے بعد میں واؤ لایا اور واؤ کے بعد پھر کوئی عادت ذکر کیا، عادت ذکر، تو دیکھو معطوف میں عادت ذکر نہیں. واؤ سے جو پہلے ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، واؤ کے جو بعد ہے وہ معطوف، تو یہاں واؤ کے بعد یعنی معطوف کے اندر کوئی عادت ذکر. دوسری صورت یہ کہ کبھی معطوف کے اندر بھی عادت ذکر ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِئَةٌ وَسَلَاسَةُ أَصْوَابٍ، تو واو سے پہلے کیا عدد آیا؟ مئہ، اور معطوف یعنی واو کے بعد اس میں بھی کیا آیا؟ عدد سلاسہ آیا. کیا آیا؟ سلاسہ. تو یہ عدد کبھی معطوف میں صرف معطوف علیہ میں ہوتا ہے، اور کبھی معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں آتا ہے. بھائی تو یاد رکھو اگر عدد دونوں جگہ ہو، معطوف میں بھی عدد ہے اور معطوف علیہ میں بھی عدد ہے. بھائی یا یوں کہو اگر معطوف میں عدد آ جائے، معطوف علیہ میں تو ہے ہی عدد، کس میں عدد آ جائے؟ اگر معطوف میں عدد آ جائے اور پھر آگے کیا آیا کرتی ہے؟ تمیز آیا کرتی ہے. مثلا میں نے کیا کہا لفلان علیہ مئتوں و ثلاثۃ اصوابن، تو مئہ کے بھائی معطوف میں یہاں کیا آ رہا ہے؟ معطوف کون ہے؟ ثلاثۃ اصواب، تو معطوف میں کیا رہا ہے؟ عدد، اور عدد کے بعد آگے کیا آ رہی ہے؟ تمیز آ رہی ہے. کیا رہی ہے؟ تمیز آ رہی ہے. تو یاد رکھو یہ جو تمیز ہوتی ہے جب معطوف میں بھی عدد ہو تو پھر یہ تمیز بیان بنتی ہے دونوں کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی دونوں سے یہی چیز مراد ہوتی ہے. معلوم ہوا مئہ سے بھی یہی مراد ہے یعنی اصواب، اور ثلاثہ سے بھی کیا مراد ہے؟ اصواب مراد ہے. ضابطہ سمجھ میں آیا کہ اگر معطوف کے اندر بھی عدد ذکر ہو تو آگے آنے والی تمیز دونوں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بیان. معلوم ہوا مئہ سے بھی مراد اصواب ہیں اور ثلاثہ سے بھی کیا مراد ہیں؟ اصواب. تو کل اس شخص پر کتنے کپڑے واجب ہو جائیں گے اقرار کرنے والے پر؟ 103 کپڑے. مئتوں و ثلاثت و اصوابن، یہ یوں کہتا ہے مولانا، ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ مئتوں و ثلاثت دراہیما، تو دیکھو مولانا معطوف میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ عدد. تو اس صورت میں تمیز معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے لیے کیا بنتی ہے؟ بیان. معلوم ہوا آگے تمیز دراہم جو آ رہی ہے وہ ثلاثہ کے لیے بھی بیان ہے اور مئہ کے لیے بھی. معلوم ہوا مئہ سے بھی وہی مراد ہے، ثلاثہ سے بھی. تو اس شخص پر کتنے دراہم واجب ہو جائیں گے؟ 103، 103 واجب ہو جائیں گے بھائی. لیکن اگر معطوف میں عدد ذکر نہ ہو، لیکن اگر معطوف میں عدد ذکر نہ ہو، مثلا ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ مئتوں و صوبن، کیا کہا؟ مئتوں و، تو معطوف علیہ ہے مئہ، اور معطوف کیا ہے؟ صوبن. اس کے ساتھ کوئی عدد آیا؟ کوئی عدد نہیں آیا. تو اس صورت میں مسئلہ مختلف ہے بھائی. اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ بھائی, یہ فرماتے ہیں بھائی کہ اگر معطوف جو ہے مکیلات و موزونات میں سے ہو, کس میں سے ہو؟ مکیلات اور موزونات میں سے ہو تو یہ معطوف علیہ کا بیان بنے گا, ورنہ بیان نہیں بنے گا. کیا ضابطہ ہوا؟ کہ اگر معطوف میں عدد ذکر نہ کیا جائے تو اس صورت میں اگر معطوف مکیلات اور موزونات میں سے ہو تو یہ اس ما قبل معطوف علیہ کا بیان بنے گا, ورنہ اس کا بیان نہیں بنے گا. دیکھو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں. میں کہتا ہوں لفلان علیہ مئت وصوب, یہ صوب مکیلات میں سے ہے, موزونات میں سے ہے, یا غیر مکیلی غیر موزونی ہے؟ یہ موزونات میں سے بھی نہیں, وزن کر کے نہیں بیچا جاتا, مکیلات ماپ کر کسی برتن میں بھی نہیں بیچا جاتا, تو یہ کپڑا ہے, یہ غیر مکیلی غیر موزونی چیز ہے. اور کبھی معطوف مکیل یا موزون ہوگا, مثلا میں کہتا ہوں لفلان علیہ مئت ودرہم, معطوف علیہ تو ہے مئہ لیکن معطوف کیا ہے؟ درہم, اور درہم کس میں سے ہے؟ موزون وزن کی والی چیز میں, وزن والی میں سے چیزوں میں سے ہے. اور یا کبھی میں یوں کہتا ہوں لفنا لفلان علیہ مئتوں و قفیز خنطت, تو معطوف کیا, معطوف علیہ کیا ہے یہاں پر بھائی؟ مئہ, اور معطوف کیا ہے؟ قفیز خنطت. تو اس صورت یہ مکیلات میں سے ہے یا موزونات میں سے بھائی؟ یہ مکیلات میں سے بھائی. معطوف میں جب عدد ذکر نہ ہو, کس میں؟ معطوف میں جب عدد ذکر نہ ہو پھر اس میں دیکھ لو کہ وہ معطوف مکیلات میں سے ہے, موزونات میں سے ہے, یا غیر مکیلی غیر موزونی. تو اگر وہ مکیلات یا موزونات میں سے ہو تو یہ معطوف بیان بن جائے گا معطوف علیہ کا. کس میں سے ہو اگر؟ مکیلات یا موزونات میں سے ہو تو یہ بیان بن جائے گا کس کا؟ معطوف علیہ کا. مثلا میں نے کہا لفلان علیہ مئت و درہم, درہم کس میں سے ہے؟ موزونات میں سے. اور جب یہ موزونات میں سے ہو یا مکیلات میں سے ہو معطوف, تو یہ بیان بن جاتا ہے کس کا؟ معطوف علیہ کا. اور معطوف علیہ کیا ہے؟ مئہ. معلوم ہوا مئہ سے بھی کیا مراد ہے؟ درہم ہی مراد ہے. تو کتنے درہم ہو گئے اس پر؟ 101 بھائی. یہ یوں کہتا ہے لفلان علیہ مئت و قفیز خنطت بھائی, تو معطوف علیہ کیا ہے؟ مئہ. معطوف کیا ہے؟ قفیز خنطت. اور قفیز خنطت کس میں سے؟ مکیلات میں سے ہے, موزونات میں سے ہے, یا غیر مکیلی غیر موزونی ہے؟ مکیلات میں سے. اور جب معطوف مکیلات میں سے ہو تو یہ بیان بنتا ہے کس کا؟ معطوف علیہ کا. تو معلوم ہوا ما قبل میں مئہ سے بھی کیا مراد ہے؟ قفیز خنطت ہی مراد ہیں. تو کل کتنے قفیز اس پر واجب ہو گئے؟ 101. لیکن اگر معطوف غیر مکیلی غیر موزونی ہے, مثلا کہتا ہے لفلان علیہ مئت و صوب, تو اب معطوف بیان نہیں بنے گا کس کا؟ معطوف علیہ کا. اب اس نے کہا جب لفلان علیہ مئت و صوب, معلوم ہوا ایک کپڑا اس پر واجب ہے اور باقی میاں سے کیا مراد ہے؟ میاں سے کپڑا تو مراد ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کپڑا مکیلات اور موزونات میں سے نہیں. پھر کیا مراد لیں؟ کہتے ہیں اسی آدمی کو پکڑا جائے گا, اسی سے پوچھا جائے گا بھائی یہ 100 سے کیا مراد ہے, قاضی اس سے پوچھ لے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قاضی اس سے پوچھے گا. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا؟ تو خلاصہ بحث یہ ہوا بھائی کہ اگر معطوف اور معطوف علیہ دونوں جگہ عدد آ رہا ہے تو آگے آنے والی تمیز دونوں کے لیے کیا بن جائے گی؟ بیان بن جائے گی. چاہے وہ تمیز مکیلات میں سے ہو, موزونات میں سے ہو, یا غیر مکیلی اور غیر موزونی ہو. لیکن اگر معطوف کے اندر عدد نہیں تو اس صورت میں پھر اگر معطوف مکیلات و موزونات میں سے ہے تو یہ معطوف علیہ کا بیان بنے گا, اور اگر یہ مکیلات و موزونات میں سے نہیں تو یہ معطوف علیہ کا بیان بھی نہیں بنے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مقیلات یا موزونات، جبکہ عادت دوبارہ ذکر نہ ہو. کیا ذکر وہ فرماتے ہیں؟ جب عادت معطوف کے اندر ذکر، تو آگے آنے والی چیز چاہے مقیلات میں سے ہو، چاہے موزونات میں سے ہو، چاہے غیر مقیلی غیر موزونی ہو، کسی بھی صورت میں معطوف معطوف علیہ کے لیے بیان نہیں بنے گا. ایک آدمی نے کہا فلان علیہ مئات ہوا درہم، تو یہ درہم تو ایک اس پہ واجب ہوا، لیکن یہ درہم میاں کے لیے بیان نہیں بنے گا. اسی سے پوچھا جائے گا میاں سے کیا مراد ہے. اگر کس نے کہا فلان علیہ مئات و قفیز حنتتن، وہ فرماتے ہیں ایک قفیز حنتا تو واجب ہوا لیکن میاں کے لیے یہ بیان نہیں بنا، اسی سے پوچھا جائے گا کہ اس میاں سے کیا مراد ہے. یا کوئی کہتا ہے فلان علیہ مئات و صوبن، تو اس صورت میں بھی وہ فرماتے ہیں میاں کی کیا کی جائے گی، اسی سے ایک کپڑا تو اس پر واجب ہو گیا، باقی میاں کی تفسیر اسی سے پوچھی جائے گی. بھائی تو ان کے نزدیک معطوف معطوف علیہ کا بیان نہیں بنتا، چاہے مقیلات میں سے ہو، چاہے موزونات میں سے ہو، یا غیر مقیلی غیر موزون. کیونکہ ہمارے نزدیک مقیلات و موزونات میں سے ہو اگر معطوف، تو وہ ماقبل کے لیے بیان بنتا ہے، ورنہ بیان نہیں بنتا. چنانچہ یہی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں. دیکھیے بھائی وَمِئَتُوا وَدِرْحَمُن، بھائی یہ کون سی صورت ہے؟ مِئَتُوا وَدِرْحَمُن معطوف میں عدد نہیں، اور معطوف کس میں سے ہے؟ موزونات میں سے. تو یہ کیا بنے گا؟ ماقبل کے لیے معلوم ہوا میاں سے بھی کیا مراد ہیں؟ درہم ہی مراد. تو کل کتنے درہم ہو جائیں گے؟ 101. یہی بات بتلا رہے ہیں مئتوں و درہم کل لوہا دراہیم، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دراہیم ہیں. وفی مئتوں و صوبن، یہ کون سی صورت ہے بھائی؟ کہ معطوف میں عدد ذکر نہیں، اور جب عدد ذکر نہ ہو تو معطوف کبھی بیان بنتا ہے اور کبھی بیان، کب بیان بنتا ہے؟ مکیلات یا موزونات میں سے ہو، اور یہ صوب مکیلات یا موزونات میں سے ہے نہیں، تو اس صورت میں معلوم ہوا یہ صوب میاں کے لیے بیان. تو اب کیا صورت مسئلے کی ہوگی؟ اس پر کیا کیا ہوگا؟ ایک کپڑا تو واجب ہو گیا، لیکن میاں کی کیا کی جائے گی؟ تفسیر کی جائے گی، اسے لی جائے گی. یا کہتے ہیں مئتوں و صوبانی، بھائی ایک آدمی کہتا ہے فلانی نالے یا مئتوں و صوبانی، اب آپ بتلائیے بھائی کیا مسئلہ ہوگا؟ دو تو کپڑے واجب ہو گئے اور باقی میاں کی اس سے تفسیر، کیونکہ معطوف میں عدد ذکر، اور معطوف میں عدد ذکر نہ ہو تو پھر وہ بیان صرف اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ مکیلات یا، اور یہ مکیلات اور موزونات میں سے نہیں بھائی، تو اب اس سے تفسیر لی جائے گی. تو کہتے ہیں وفی مئتوں و صوبن، اور مئتوں و صوبن کے اندر، و مئتوں و صوبانی، اور مئتوں و صوبانی کے اندر تفسر المئات، میاں کی کیا کی جائے گی؟ تفسیر کی جائے گی. آگے دیکھیے وہ مئتوں و ثلاثۃ اصوابن، یہ کون سی صورت ہے جس میں معطوف کے اندر بھی کیا ذکر ہے؟ عدد. اور جب معطوف میں عدد ذکر ہو تو آگے آنے والی تمیز دونوں عددوں کے لیے، یعنی معطوف کے لیے بھی اور معطوف ان دونوں کے لیے بیان بن جاتا ہے، چاہے وہ مکیلات و موزونات میں سے ہو یا نہ ہو. تو آگے اسواب آیا، یہ مکیلات اور موزونات میں سے نہیں، لیکن معطوف کے اندر بھی ثلاثہ کا عدد ذکر ہے، تو یہ اسواب تفسیر بنے گی کس کے لیے؟ میاں کے لیے بھی اور ثلاثہ کے لیے بھی. معلوم ہوا میاں سے بھی کیا مراد؟ کپڑے. ثلاثہ سے بھی کیا مراد؟ کپڑے. تو کل کتنے کپڑے ہوئے؟ 103. یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ مئتوں و ثلاثۃ اسوابن کل لوہا ثیابن، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کپڑے ہیں. اعلم ان فی قولہ، جان لے تو کہ اس قول کے اندر کسی کے لفلان علیہ مئتوں و درہم، کہ فلاں کے مجھ پر 100 اور درہم ہے، عند شافعی رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک، تو کبھی بھی معطوف معطوف علیہ کا بیان نہیں بنتا. تو وہ فرماتے ہیں تو فسر المئات، اس صورت میں بھی میاں کی تفسیر کی جائے گی. کما فی علی مئتوں و صوبن، جیسے کہ علی مئتوں و صوبن کے اندر تفسیر کی جاتی تھی. وہو القیاس، اور یہی کیا ہے؟ قیاس بھی یہی، قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی. وعندنا، اور ہمارے نزدیک، اذا ذکر بعد لفظ العدد، کہ جب ذکر کیا جائے عدد کے لفظ کے بعد، ما وہ چیز، ہوا من المقدرات، جو کس میں سے ہو؟ مقدرہ، مقدار والی ہو، یعنی مکیلات اور موزونات میں سے ہو، کما اذا قال، جیسے وہ کہتے ہیں مئۃ ودرہم، تو یہ موزون ہے، و مئۃ وقفیۃ حنطۃ، اور یہ کیا ہے، مکیلی چیز ہے، وہ مکیلات میں سے ہے، یکون المئۃ من جنس ذلک المقدری، تو مئۃ بھی کیا ہوگا، اسے مقدر کی جنس میں سے ہوگا، قیاسن علی ما اذا ذکر بعد لفظ العدد عددا آخر آخر عدد عدد اذا ذکر، قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر کہ جب اقرار کرنے والا ذکر کرتا ہے بعد لفظ العدد عدد کے لفظ کے بعد عددا آخر ایک اور عدد کو، یعنی معطوف میں بھی کیا ذکر کرتا ہے ایک اور عدد کو، تو پھر اس صورت میں وہ سب کی کیا بن جاتی تھی، تفسیر بن جاتی تھی، کیا بن جاتی تھی، تفسیر، نہ وہ مئۃ و ثلاثۃ اسوابن، تو دیکھو ایک عدد ہے مئۃ اور اس کے بعد اس نے ایک اور عدد ثلاثہ ذکر کیا، یعنی معطوف علیہ میں بھی عدد ہے اور معطوف میں بھی، اور آگے ایک ہی تمیز آ رہی ہے، تو یہ دونوں کے لیے کیا بن جاتی ہے، تمیز، اسی طرح ہے مکیلات اور موزونات میں بھی ایک ہی تمیز ایک ہی تفسیر دونوں کے لیے ہو جائے گی، وہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، وہ لم یکن من المقدرات، اور اگر مقدرات میں سے وہ نہ ہو بھائی، یعنی وہ جب دوبارہ عدد ذکر نہیں، صرف ایک جگہ کیا ہے مئۃ و ثوبن، مئۃ و، تو دیکھو دوبارہ عدد ذکر ہے نہیں بھائی، تو کہتے ہیں وہ لم یکن من المقدرات، اور اگر وہ مقدرات میں سے نہ ہو، کا ثوب مثلا، جیسے کہ ثوب کہا مثال کے طور پر، فحینئذن یفسر المئۃ، یتفسر المئۃ، اس صورت میں کیا کی جائے گی، مئۃ کی تفسیر کی جائے گی بھائی، سمجھ میں آیا، مئۃ و ثوبن کہتا ہے، لفلان علی مئۃ و، تو ثوب مقدرات میں سے ہے، قدر والی چیز ہے، تو اس صورت میں یہ ثوب مئۃ کا بیان نہیں بنے گا، تو مئۃ کی اس سے کیا کی جائے گی، تفسیر لی جائے گی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، والاقرار بدابۃ فی اصطبل فی اصطبل یلزمها فقط بھائی، ایک آدمی نے اقرار کیا مولانا، ایک آدمی اقرار کرتا ہے اور اقرار میں لفظ فی ذکر کرتا ہے، کیا ذکر کرتا ہے، اور کس لیے آ رہا ہے، ظرفیت کے لیے، بتلاتا ہے کہ ما بعد ما قبل کے لیے کیا ہے، ظرف ہے، تو یاد رکھو اس صورت میں ظرف اور مظروف دونوں لازم ہو جائیں گے اقرار کرنے والے پر، کیا ہو جائیں گے، ظرف اور مظروف دونوں اقرار کرنے والے پر لازم ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ظرف جو ہے وہ منقولات میں سے ہو، غیر منقولات میں سے نہ ہو، یعنی گھر جائیداد وغیرہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں ہو سکتی وہ نہ ہو بھائی، تو ضابطہ کیا ہوا کہ جب اقرار میں کیا لفظ ذکر کرتا ہے، فی، تو فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، تو اس صورت میں ظرف کے ساتھ ساتھ کیا لازم ہو جائے گا، تو معلوم ہوا ظرف کا بھی اقرار ہے اور مظروف کا بھی، لیکن شرط کیا ہے کہ مظروف کس میں سے نہیں ہونا، ظرف کس میں سے نہیں ہونا چاہیے، منقولات، غیر منقولات میں سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ غیر منقول کے اندر تو غصب جاری نہیں ہو، کوئی کا سمجھ میں آیا بھائی، گھر غصب نہیں کر سکتا بھائی کوئی، سمجھ میں آیا بھائی، اس میں غصب جاری نہیں ہوتا شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک بھائی، لیکن اگر مافی لفظ استعمال کرتا ہے اور دوسرا ظرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، پہلی صورت تھی کہ ثانی ظرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر ثانی ظرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو پھر صرف پہلی چیز واجب ہوگی، دوسری چیز واجب ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے لفلان علی درہم فی درہم، ایک درہم میں ایک درہم اس کا مجھ پر واجب ہے، تو یہاں فی کے بعد کیا آیا، درہم، اور درہم کیا ظرف بن سکتا ہے، درہم کے اندر درہم ہم رکھ سکتے ہیں نہیں بھائی، جب اس کو ظرف نہیں بن سکتا تو صرف پہلی چیز ہوگی بھائی، اور فی سے پہلے کیا ہے، درہم، تو درہم ایک اس پر واجب ہوگا، دوسرا درہم واجب نہیں ہوگا، اب ایک آدمی نے اقرار کیا دوسرے کے لیے، دیکھو بھائی کہتے ہیں میں نے غصب، تو میں نے فلاں کا دابا غصب کیا استبل، کس کے اندر، استبل کے اندر، استبل بھائی جہاں پر گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں جانور بھائی، آپ فی لے کر آیا اور فی کے بعد کیا آیا، سبل کا لفظ آیا اور وہ منقولات میں سے یا غیر منقولات میں سے؟ غیر منقولات میں سے، لہذا وہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ غیر منقولات میں شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک غصب جاری، تو اس میں غصب نہیں ہے، غصب صرف معلوم ہوا کس کے اندر ہے، دابا کے اندر ہے، تو صرف وہ دابا اس پر لازم ہو جائے گا، گھوڑا وغیرہ، اور وہ استبل لازم نہیں. یہ معنی ہے والاقرار بدابت فی استبل، اور اقرار کرنا دابا کا استبل میں، یلزمها یلزم دابتا فقط بہا، ضمیر کس کو راجع ہے؟ تو یہ اقرار لازم کرے گا، یلزم فاعل کی ضمیر اقرار کو راجع، یہ اقرار لازم کرے گا دابا کو فقط بہا. اچھا آگے آیا خاتم، اس کا عطف ماقبل میں دابا پر ہے، والاقرار بخاتم، اور اقرار کرنا کس چیز کا؟ انگوٹھی کا. اور آگے آ رہا ہے حلقتہ وخفہ، حلقہ کا عطف ہو رہا ہے یلزمہا کی ہا ضمیر پر بھائی، اور اقرار بالخاتم یہ لازم کرتا ہے حلقے کو بھی اور نگینے کو بھی. ایک آدمی نے اقرار کیا میں نے فلاں کی انگوٹھی غصب کی ہے، کیا کی ہے؟ انگوٹھی غصب کی ہے، تو کیا صرف اس پہ نگینہ لازم ہوگا یا صرف وہ چھلہ اس پر لازم ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، چھلہ بھی لازم ہوگا اور نگینہ، کیونکہ انگوٹھی ان دونوں کے مجھ کا نام ہے، اس میں چھلہ بھی ہوتا ہے اور اس پر نگینہ بھی. یہ معنی ہے وخاتم حلقتہ وفصہ، خاتم کا عطف کس پر کیا میں نے؟ جی دابا پر، والے قرار بھی دابت والے قرار بھی، اور خاتم کا اقرار نہ یہ لازم کرتا ہے یلزمہا ویلزمو، ہاں ضمیر کو ہٹائیں اس کی جگہ حلقہ رکھیں، یلزم حلقتہ وفصہ، یہ لازم کرتا ہے اس کے چھلے کو بھی، وفصہ اور اس کے نگینے کو بھی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فص کا لفظ مثلث الفا ہے، فص نگینے کو کہتے ہیں مولانا، یہ مثلث الفا ہے. کیا معنی مثلث الفا ہے؟ اس کی فا پر تینوں حرکتیں جائز ہیں بھائی، فص ہو فص ہو فص ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ فصن فصن فصن، البتہ فتحہ پڑھنا اس میں اعلیٰ ہے بھائی، تو فص پڑھنا اعلیٰ ہے. دیکھو وہی عبارت جو میں نے ذکر کی تھی وہی علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں، ایل اقرار بخاتم، اقرار کرنا انگوٹھی کا، یلزم حلقتہ وفصہ، یہ لازم کر دیتا ہے اس کے حلقے کو بھی اور اس کے نگینے کو بھی. کہتے ہیں ھذا من باب العطف علی معمول عاملین مختلفین، یہ کس بات سے ہے؟ عطف علی معمول عاملین مختلفین کی قبیل سے ہے. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو معمولوں کا عطف کرنا، دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل کیا ہوں؟ مختلف ہوں، تو یہ جائز ہے اس صورت میں کہ جبکہ مجرور کیا ہو؟ مقدم. دیکھو بھائی خاتم کا عطف کس پر کیا تھا؟ دابا پر، تو دابا ہوا معمول، تو خاتم بھی کیا ہوا؟ معمول، تو ایک معمول کا عطف ایک معمول پر ہوا. اور حلقتہ کا عطف کس پر ہوا؟ حلقتہ کا عطف یلزم ہا کی ہا ضمیر، اور ہا ضمیر مفعول تھی معمول تھی، تو حلقہ بھی کیا ہوا؟ معمول. تو ایک حرف عطف ہے واو و خاتم، خاتم سے پہلے جو واو آیا، ایک حرف عطف کے ذریعے دو معمولوں کا عطف ہم کس پر کر رہے ہیں؟ دو معمولوں پر کر رہے ہیں. اچھا اور نیز بھائی عامل ان دونوں کے الگ الگ ہیں، خاتم کا عطف کس پر کیا؟ دابا، اور دابا میں عامل کون؟ با، جار کون دے رہا ہے؟ با. اور حلقہ کا عطف کس پر کیا؟ یلزمہا کے ہا ضمیر پر، اور اس میں عامل کون؟ اس میں یلزم عامل ہے. تو دو ایسے معمولوں کا عطف دو ایسے معمولوں پر کیا جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جمہور کے نزدیک جبکہ مجرور کیا ہو؟ مقدم ہو. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے بھائی، خاتمی مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے، خاتم مجرور ہے، اور حلقتہ یہ کیا ہے؟ منصوب، تو دونوں معمولوں میں سے مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے، تو یہ جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ہذا من باب العطف علی معمول عاملین مختلفین، یہ کس بات سے ہے؟ عطف علی معمولین تھا، نون اضافت سے گر گیا، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عاطف کی قبیل سے ہے. والمجرور مقدم، اور حال کیا ہے؟ مجرور مقدم ہے. جیسے فی الدار زید والحجرت عمرو، فی الدار زید والحجرت عمرو پہ غور کرو بھائی، حجرہ کا عاطف کس پر ہے؟ دار پر، اور عمرو کا عاطف کس پر ہے؟ زید پر. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ حجرہ کا عاطف کس پر ہے؟ عبارت یوں ہوئی، فی الدار زید و فی الحجرت عمرو، تو حجرہ کا عطف ہوا دار پر اور عمر کا عطف ہوا زید پر. اور مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے، اور دونوں میں عامل بھی الگ الگ. دار کے اندر عامل کون تھا؟ فی، اور زید کے اندر عامل کون ہے؟ ابتدا، وہ مبتدا ہے نا، تو اس میں ابتدا عامل ہے. تو یہ جائز ہے جب مجرور مقدم ہو. یہاں پر بھی بل حجرتی مجرور مقدم ہے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. جی وقضا، ایک وہ اور ہونا چاہیے مولانا یہاں پر، وقضا فی قولہ، اسی طرح ماتن کے اس قول کے اندر بھی ہے. یعنی کیا ہے؟ دو معمولوں کا، دو ایسے معمولوں پر عطف ہو رہا ہے جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور مجرور کیا ہے؟ مقدم. اس میں یہاں ایک اور واو ہونا چاہیے، پہلا واو تو عمر کا ہے بھائی. اچھا بھائی، اب آگے عبارت کس طرح پڑھیں گے بھائی؟ آپ کو پتہ تو لگ گیا بھائی، کیسے پڑھیں گے؟ وَسَيْفٍ جَفْنَهُ وَحَمَائِلَهُ وَنَفْلَهُ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک آدمی نے دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کیا، میں نے زید کی تلوار غصب کی ہے، اب اس پر کیا کیا چیز لازم ہوگی؟ کہتے ہیں جفنہ، یہ اقرار کیا لازم کر دے گا اس پر؟ جفنے کو بھی لازم کر دے گا، حمائل کو بھی لازم کر دے گا، اور نسل کو بھی لازم کر دے گا. جفنہ کسے کہتے ہیں؟ جفن نیام کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں آپ، تلوار لوہے کی ایک ظرف میں ہوتی ہے بھائی، تاکہ لگ نہ جائے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیام کہتے ہیں بھائی. اچھا بھائی، جفن کہتے ہیں. حمائل بھائی، حمائل کہتے ہیں بھائی وہ تلوار کو لٹکانے والا جو چمڑا ہوتا ہے. تلوار کیسے رکھی جاتی ہے؟ ہاتھ میں اٹھا کر چلے گا آدمی ہر وقت؟ نہیں بھائی، کندھے پر ایک چمڑا ڈلا ہوتا ہے، جیسے آپ بندوق وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں بھائی، اس کا ایک چمڑا ہوتا ہے جو کس پر ڈال لیا جاتا ہے؟ کندھے پر. تلوار میں بھی اسی طرح چمڑا ہوتا تھا جو کندھے پر ڈال لیا جاتا تھا، اور اس سے تلوار کو لٹکایا جاتا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ حمائل. تو حمائل بھی لازم ہو جائے گی. ونسلہ، نسل کہتے ہیں وہ تلوار کا پھل جو ہے، تلوار کا پھل، وہ جو کاٹنے والا حصہ، کا تیز دھار حصہ بھائی، تیز دھار حصہ بھائی. تو یہ تینوں چیزیں بھائی، تلوار کا، ان تینوں کو شامل ہوتا ہے بھائی، یہ ساری اکٹھی ہوتی ہیں بھائی. تلوار جب بھی ہوگی ہمیشہ کس میں ہوگی؟ نیام میں ہوگی، اور ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے؟ ویسے تلوار نہیں رکھی جاتی بھائی. تو یہ جب اس نے تلوار کا اقرار کیا تو یہ تینوں چیزیں بھی اس پر لازم ہو جائیں گی. وحجلتین، یہ بھی اسی طرح عبارت ہے، والحجلتین العیدانی والکسوتی. حجلہ کہتے ہیں مسحری کو. ایک آدمی نے اقرار کیا میں نے فلاں کی مسحری غصب کی ہے، اب اس پر کیا کیا لازم ہوگا؟ کہتے ہیں عیدان. عیدان والا نا، یہ تثنیہ نہ سمجھنا، یہ جمع ہے، عود کی جمع ہے، عود کی جمع ہے. اچھا، اور کسوا، کسوا کپڑے بھائی، یعنی مراد پردے ہیں. مسحری جانتے ہو بھائی، اس میں کیا ہوتے ہیں بھائی؟ لکڑیاں بھی ہوتی ہیں اطراف میں، اور اوپر کیا لٹکے ہوتے ہیں؟ پردے لٹکے ہوتے ہیں. تو جب مسحری غصب کی تو لازمی بات ہے مسحری کس چیز کا نام ہے؟ لکڑی اور پردوں کا نام. تو لکڑیاں بھی اس پر لازم ہو جائیں گی اور پردے بھی. یہ معنی ہے وحجلتین العیدان والکسوتا. الحجلت البیت المزین بالثیاب والسرور، حجلہ اس گھر کا نام ہے جس کو مزین کیا گیا ہو کپڑے یعنی پردوں کے ساتھ، والسرور اور تختوں کے ساتھ بھائی. وَثَمَرٍ فِي قَوْثَرَّةٍ، اور اگر کسی نے اقرار کیا پھل کے غصب کرنے کا، فِي قَوْثَرَّةٍ کس کے اندر؟ ٹوکری میں. ایک آدمی نے کہا میں نے زید کا پھل ٹوکری میں غصب کیا ہے، بھائی کیا لفظ لے کر آیا؟ سامرون فی قوسرا، فی کا لفظ لے کر آیا قوسرا، اور یہ ٹوکری کو کہتے ہیں بھائی، پھلوں کی ٹوکری. اچھا پھل کو غصب کیا قوسرا، کس کے اندر بھائی؟ ٹوکری کے اندر، ٹوکری کے اندر. اچھا یہ عام ٹوکری نہیں مولانا، کھجور کی جو ٹوکری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سمر کا لفظ ہے، سمر ہے بھائی، سمر ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ کوثر سمر کے لیے ہوتا ہے، ہر ٹوکری کو کوثر نہیں کہتے، وہ ٹوکری جو کھجور کے لیے ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوثر کہتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ سمر لفظ ہوگا. اگر کس نے کیا کہا میں نے تمر غصب کی ہے زید کی، کس کے اندر؟ ٹوکری میں، تو اس پر تمر بھی لازم ہوگی اور ٹوکری بھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے لفظ فی ذکر کیا، اور فی کس سے آیا کرتا ہے؟ ظرفیت کے لیے، اور تو اس صورت میں ظرف بھی آتا ہے اور مظروف بھی، کیونکہ اس نے کیا کہا ہے میں نے کھجور غصب کی، کس کے اندر؟ ٹوکری میں. معلوم ہوا جب غصب کی تو اس وقت ٹوکری کیا تھی؟ ظرف تھی، اور ظرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کھجور اس کے اندر ہو. اگر اس سے کھجور نکل آئی تو اب ٹوکری اس کے لیے ظرف رہی؟ ظرف نہ رہی. لیکن وہ تو کیا کہہ رہے، ٹوکری کیا تھی؟ ظرف تھی، تو ظرف تھی، معلوم ہوا کہ اس کے سمیت ہی غصب کیا. تو یہ معنی ہے وہ تمرین فی قوسرتین ایاہما، اور اگر اقرار کیا تمر کا قوسرا کے اندر تو یہ لازم کر دے گا ایاہما ان دونوں کو بھائی، صوبن فی مندیل او صوبن، جیسے کسی نے اقرار کیا کپڑے کا فی مندیل، کس کے اندر؟ رومال میں، او صوبن، یا کپڑے کا کس کے اندر؟ کپڑے میں. ایک آدمی نے کہا غصبت صوبن فی صوبن، یا غصبت صوبن فی مندیل، تو فی کا لفظ استعمال کیا، اور فی کس لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے، تو اس پر ظرف بھی آئے گا اور مظروف، کپڑا بھی اور رومال بھی، یا صوبن فی صوبن کا تو دو کپڑے آ جائیں گے. وصوبن فی عشرتی اصوابن واحدن، اور ایک کپڑا دس کپڑوں میں کہا تو واحدن، یہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا غصبت صوبن فی عشرتی اصوابن، میں نے ایک کپڑا دس کپڑوں میں غصب کیا، تو کیا آئے گا؟ ایک کپڑا. کیا آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں بھائی ایک کپڑے کے لیے دس کپڑے ظرف نہیں ہو سکتے. ایک کپڑے کے لیے تو کتنا ظرف ہوگا؟ ایک ہی کپڑے کو ایک میں لپیٹا جائے گا، ایک کپڑے کو دس میں نہیں لپیٹا جائے گا. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب گیارہ کپڑے آ جائیں گے. بعض اوقات بڑا نفیس اور قیمتی کپڑا ہوتا ہے تو اس کو دس دس کپڑوں میں بھی لپیٹا جاتا ہے. ہاں آئندہ بھی یوسف ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے بھائی، آئندہ بھی حنیفہ تو ابو یوسف بھائی، یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے بھائی. دیکھا حاشیے میں لکھا ہوا ہے بھائی، فإن عشرة أصحاب لا تكون تابعة لصحاب واحد، اس لیے کہ دس کپڑے وہ ایک کپڑے کے تابع نہیں ہو سکتے کہ ایک کپڑے کو لپیٹا جائے دس میں. وإن محمد رحمہ اللہ، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یلزمہ احد عشر صوبا، اس پر لازم ہو جائیں گے کتنے بھائی؟ گیارہ کپڑے. لأن صوبا نفیس، اس لیے کہ نفیس کپڑا جو ہے یلقو فی الثياب كثيرة، اس کو لپیٹا جاتا ہے بہت سے کپڑوں میں بھائی، بہت سے کپڑوں میں. وَخَمْسَتُن فِي خَمْسَتِن بِنِيَتِ ضَرْبِ خَمْسَتُن وَبِنِيَتِ مَعَاشَرَتُن، ایک آدمی نے کہا دوسرے کے لیے بھائی میں نے فلاں کے کپڑے غصب کیے ہیں، یا فلاں کے مجھ پر کتنے کپڑے ہیں؟ خَمْسَتُن فِي خَمْسَتِن، خَمْسَتُن فِي خَمْسَتِن کہا مولانا. اب کہتے ہیں اس فی کے ذریعے، یا تو فی کا مابعد ضرب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، درہم مثلا کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کے غصب کیے ہیں درہم، کتنے درہم بھائی؟ خمسۃن فی، تو ماں باپ ضرب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ صلاحیت نہیں رکھتا. تو معلوم ہوا یہاں وہ فی ضرب کے لیے لایا ہے، کس کے لیے؟ ضرب کے لیے. معلوم ہوا پانچ ضرب پانچ کو کہنا چاہتا ہے، پانچ ضرب پانچ، تو اس صورت میں کتنے درہم واجب ہوں گے؟ کہتے ہیں بھائی اگر اس نے ضرب کا ارادہ کیا ہے تو پانچ ہی درہم آئیں گے، اس لیے کہ ضرب دینے سے چیز نہیں بڑھتی، ضرب دینے سے صرف اس کے اجزاء بڑھتے ہیں. کیا بڑھتے ہیں؟ اجزاء بڑھتے ہیں. لیکن اگر اس نے فی کے ذریعے ماہ کا ارادہ کیا، خمسۃن فی خمسۃن کا کیا معنی ارادہ کیا اس نے، خمسۃن ماہ خمسۃن، پانچ کے ساتھ پانچ، تو اب کتنے ہو جائیں گے؟ دس بھائی، یہ معنی ہے وہ خمسۃن فی خمسۃن، اور پانچ کے اندر پانچ بھائی بنیت الضرب، ضرب کی نیت کے ساتھ ہو تو خمسۃن، یہ کتنے ہیں؟ پانچ، وہ بنیت ماہ، اور کس کی نیت کے ساتھ ہو؟ ماہ کی نیت کے ساتھ ہو تو عشرۃن، یہ دس ہیں، وہ عند حسن ابن زیاد، اور حسن ابن زیاد کے نزدیک یلزمہ بھائی، یلزمہ خمسۃن وعشرون، اس پر کتنے لاگ جائیں گے ضرب کی نیت سے؟ 25 لازم ہو جائیں گے، وقد ذکر فی کتاب الطلاق، تحقیق ذکر کیا گیا ہے کس کے اندر؟ کتاب الطلاق کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، وفی من درہم الى عشرۃن، بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے لیے دراہم کا اقرار کیا لیکن یوں کہتا ہے فلاں کے مجھ پر درہم ہیں 10 سے لے کر، ایک سے لے کر 10 تک بھائی، من در ایک درہم سے لے کر 10 تک بھائی، یا یوں کہا ما بین درہم الى عشرۃن، ایک درہم سے لے کر 10 تک کے بیچ میں جو ہے، تو کہتے ہیں علیہ تسعۃن بھائی، تو امام صاحب کے نزدیک اس پر کتنے آ جائیں گے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ایک سے لے کر 10 تک بھائی، یا کیا کہا؟ ایک سے لے کر 10 تک کے جو درمیان ہے، دونوں صورتوں میں اس پر کتنے آئیں گے؟ 9، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی جو آخر والا ہے غایہ وہ تو مغیہ کے اندر داخل نہیں، ہاں جو ابتدا والا ہے وہ داخل ہو جائے گا، کیوں داخل ہوگا؟ اس لیے کہ ایک سے اوپر کیا ہے؟ دو ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک کو نہ ملایا جائے پچھلے کو، پھر دو سے اوپر کیا ہے؟ تین، تین ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ پچھلے دو کو نہ ملایا جائے، تو پچھلے دو کے ایک کے ساتھ ایک ملا وہ دو ہوا، اس دو کے ساتھ ایک ملا تو تین ہوا، تو ماں قبل والا نہیں تو ماں بعد والا بھی نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ایک کے ساتھ ایک ملا تو کتنا ہوا؟ دو، اگر ویسے ایک ملاتے تو پھر دو ہو سکتا تھا، ایک کے ساتھ ایک ملے گا تو دو ہوگا، اگر وہ ایک نہیں تو اگلا دو بھی، تو وہ کہتے ہیں جو ابتدا ہے وہ داخل ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر اگلا عدد حاصل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انتہا کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں، تو ایک سے لے کر 9 تک تو 9 آ گئے بھائی، ہاں زائندہ بھی ہے نہیں، امام اعظم کو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، لئن الغایہ الاولی تدخل ضرورۃ، اس لیے کہ غایہ اولی کیا ہوگا؟ داخل ہوگا، بھائی غایہ دو ہے نا، ایک ابتدائی غایہ اولی ہے، ایک غایہ جی غایہ اخیرہ، تو اچھا لئن الغایۃ الاولی تدخل ضرورۃ، اس لیے کہ غایہ اولی داخل ہوگا ضرورت کی بنا پر، والآخرۃ لا تدخل، اور غایہ اخیرہ کیا ہوگا؟ داخل نہیں ہوگا، وعندہما تدخل الغایتان، صاحبین کے نزدیک دونوں غایے داخل ہوں گے، غایہ اولی بھی اور غایہ اخیرہ بھی، فیجب عشرۃ، تو کتنے واجب ہوں گے؟ 10، وعند زفر رحم اللہ لا تدخل شیء منہما، امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو فلا لا تدخل شیء منہا، ان میں سے کوئی چیز داخل نہیں ہوگی بھائی، نہ ایک داخل ہے اور نہ 10، تو درمیان میں کتنے رہ گئے؟ 8، فیجب ثمانیۃ، وفی لہو من داری ما بین ہذا الحائط، بھائی ایک آدمی دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے، زمین کا اقرار کرتا ہے کہ فلاں کے لیے میرے گھر، میرے اس گھر کے اندر ہے بھائی، یہ گھر ہے بھائی فلاں کے لیے میرے اس گھر کے اندر ہے، کدھر تک بھائی؟ کہتا ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک بھائی، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو اب اس پر کتنا آئے گا؟ کیا یہ دیواریں بھی اقرار میں داخل ہوئی یا یہ خارج ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، دیواریں کیا ہیں؟ اقرار سے خارج، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر عدد کی بات تھی، اور وہاں پر عدد کے اندر اوپر والا عدد حاصل نہیں ہوتا جب تک نیچے والے عدد کو ساتھ نہ ملاؤ، اور یہاں پر زمین کی بات ہو رہی ہے، اس زمین کے ساتھ یہ دو دیواریں نہ ملاؤ، پھر بھی اس کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے؟ پھر بھی اس کا وجود ہے بھائی، تو لہذا دیواروں کو یہاں شامل کرنے کی ضرورت نہیں، وفی اور اس قول کے اندر کہ لہو من داری فلاں کے لیے ہے میرے گھر میں سے ما بین ہذا الحائط الى ہذا الحائط بھائی، اس دیوار سے لے کر اس دیوار کے بیچ جو ہے وہ حصہ ہے فلاں کے لیے، تو لہو ما بینہما، تو اس مقر لہو کے لیے کیا ہوگا جو ان دیواروں کے
درمیان ہے یعنی دیواریں نہیں ہوں گی. والفرق لی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، فرق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان فی قولہ ما بین الواحد الى العشرۃ، کہ وہ جس نے ما بین الواحد الى العشرۃ کہا تھا اس قول کے اندر لا وجود لما بینہما، ان دونوں کے بیچ جو ہے واحد سے لے کر جو عشرہ تک ہے ان کے بیچ کیا جو عدد ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، الا بانضمام الاولی، کہ مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان سے پہلے والے کو کیا کیا جائے ملایا جائے. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے سنی، میری عمر جو ہے ما بین خمسین الى ستینا، 50 سے لے کر 60 کے بیچ ہے. میری عمر کتنی ہے؟ 50 سے لے کر 60 کے بیچ ہے. بھائی 50 اور 60 کے درمیان تو 10 عدد ہیں. کتنے عدد ہیں؟ 9 عدد ہیں. کتنے عدد ہیں؟ 9 عدد ہیں، یعنی 50 اور 60 کے درمیان. لیکن یہاں پر جو عمر بتلا رہا ہے صرف وہ 9 عدد بتلانا چاہتا ہے یا 9 میں سے 50 کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا؟ وہ بتلانا چاہتا ہے میری عمر 51 سال ہے یا 52 ہے یا 53 ہے، ان میں سے کوئی ایک عمر ہے، اور 50 کو ملائے بغیر یہ ہو سکتی ہے 51 52؟ نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس نے جب کہا سنی ما بین خمسین الى ستینا، میری عمر 50 60 کے درمیان ہے، اے ما انضمام الاحاد التي دون الخمسین، یعنی ساتھ ان احاد کے ملانے کے جو 50 سے کم ہیں، بخلاف ما بین الحائطین، بخلاف اس کے کہ جو دو دیواروں کے بیچ ہے. تو عدد کے اندر ما درمیان والوں کا کوئی وجود نہیں جب تک اول کو ساتھ نہ ملائیں، لیکن دیواروں کے اندر اول کو ساتھ نہ ملائیں پھر بھی درمیان والی زمین کا وجود ہے. تو لہٰذا یہاں اب غایتین کو ملانے کی ضرورت نہیں، جبکہ وہاں پر غایہ اولی کو ملانا پڑے گا. وَلَوْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ، ایک آدمی نے اقرار کیا دوسرے کے لیے حمل کا، ایک آدمی کہتا ہے بھائی میری یہ جو گائے ہے اس کا حمل زید کا ہے، ایک آدمی نے کیا اقرار کیا میری یہ جو گائے ہے اس کے پیٹ میں حمل ہے، وہ حمل کس کا ہے؟ زید. تو کیا یہ اقرار صحیح ہے یا اقرار صحیح نہیں؟ کہتے ہیں اقرار صحیح ہے، حمل کا اقرار کرنا صحیح. بھائی کیسے صحیح ہو سکتا ہے حمل کا اقرار؟ بھائی کہتے ہیں بھائی اس میں ایک ہی صورت ہے اور اسی پر ہم محمول کر لیتے ہیں. بھائی وہ کہا کی کوشش ہوتی ہے بھائی کہ کلام کو کیا کیا جائے لفظ ہونے سے بچایا جائے، تو یہاں ایک ہی صورت ہے اور اسی پر ہم محمول کر لیتے ہیں. ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ گائے اس مقیر کو کسی اور نے مثلا دی تھی کہ یہ گائے بھائی تمہاری ہو گئی، لیکن گائے تمہاری ہے صرف، اس کے اندر جو حمل ہے وہ تمہارا نہیں، وہ کس کا ہے؟ زید کا. تو اس کو ہم وصیت پر محمول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وصیت پر. تو اب بات درست ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بھائی زید کے مقیر کے لیے اس نے کس کی وصیت کی ہے؟ گائے کی. اور حمل کی وصیت کس کے لیے کر دی؟ زید کے لیے. بھائی سمجھ میں، بیع و شراء تو نہیں ہو سکتی یہاں پر نا، کیونکہ حمل کی بیع و شراء صحیح، تو صرف وصیت پر محمول کرتے ہیں. یہ معنی ہے ولو اقر بالحمل صح، اگر اقرار کیا حمل کا کسی کے لیے صح، یہ صحیح ہے. وحمل علی الوصیت من غیره، اور اس کو محمول کیا جائے گا وصیت پر من غیره، اس کے علاوہ سے، یعنی کسی اور نے وصیت کی ہے. ایحمل هذا الاقرار، محمول کیا جائے گا اس اقرار کو اس بات پر کہ ان رجلا اوصى، کہ ایک شخص نے وصیت کی ہے بالحمل لرجل، ایک اس حمل کی کسی دوسرے آدمی کے لیے، ومات الموسی، اور پھر وصیت کرنے والا مر گیا، فالآن بس اب جو ہے یقر وارثه، اس کا وارث کیا کر رہا ہے؟ یا مولانا موسی نے وارث کو وصیت کی، بتلایا بھائی کہ بھائی دیکھو اس گائے کا جو حمل ہے وہ کس کو دے دینا؟ زید کو دے دینا. تو اپنے وارث کو اس نے کہا تھا. تو فلان یقر وارثه، تو اب اس کا وارث اقرار کرتا ہے، بانه للموصى له، کہ یہ حمل کس کا ہے؟ موصى له کا ہے، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی تھی. وقذا له، له ضمیر بھی حمل کو راجع ہے، حمل کے لیے بھی اقرار صحیح ہے. پہلے تو کیا تھا؟ حمل کا اقرار کیا کہ یہ حمل کس کا ہے؟ فلاں کا ہے. اب ہے حمل کے لیے اقرار کیا، مثلا کہتا ہے میرے یہ جو فلانی عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کا میرے اوپر 1000 ہے. تو اب وصیت کس کے لیے، اب اقرار کس کے لیے کر رہا ہے؟ حمل کے لیے کر رہا ہے. اور پہلے کس کا اقرار تھا؟ حمل کا اقرار تھا. بھائی بھئی یہ کیسے بھئی حمل کے لیے اقرار کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی یہاں تو دو صورتیں بن جاتی ہیں، پہلی میں تو کتنی صورت تھی؟ ایک، یہاں دو صورتیں بھئی، یہاں بھی یا تو وصیت ہے یا وراثت ہے، کیا ہے؟ اچھا بھئی مثلا میں نے کیا کہا، فلانی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو حمل ہے اس کے لیے میرے اوپر کتنا واجب ہے؟ 1000 درہم واجب ہیں۔ اب مجھ سے وجہ پوچھی جائے گی، اگر میں نے کوئی صحیح وجہ بیان کر دی تو اقرار صحیح، اگر میں نے صحیح وجہ بیان نہ کی تو اقرار بھی صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ صحیح وجہ میں بیان کرتا ہوں، مثلا کیسے کہ بھئی میرے اوپر جو تھا یہ دراصل اس کے والد کے میں نے کتنے دینے تھے؟ 1000، اور والد کا ہو گیا انتقال، تو اب یہ 1000 کس کے ملیں گے؟ کس کو ملیں گے؟ وارث کو، اور وارث کون ہے اس کا؟ وہ حمل ہے جو جس کو ابھی اس عورت نے جنم نہیں دیا، وراثت پر بھی محمول کر کیا، تو یہ وراثت میں نے سبب ذکر کیا تو یہ صحیح ہے، یا میں نے وصیت پر محمول کیا بھائی، کس پر محمول کیا؟ کہ کوئی شخص جو ہے کسی شخص کیا کیا بھائی اس نے جی وراثت پر محمول کیا کہ میرا جو مورث تھا اس نے کیا کی تھی؟ وصیت کی تھی کہ 1000 کس کو دے دینا؟ اس عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے، اور اس وارث کا انتقال ہوا تو اب یہ میرے ذمے بطور ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وصیت بیان کی تو بھی صحیح، وراثت بیان کی تو بھی، لیکن اگر اس کے بجائے کوئی اور سبب بیان کرتا ہے اقرار کرنے والا، مطلب اقرار کرنے والا کیا کہتا ہے؟ بھائی میں نے اس حمل سے ایک گاڑی خریدی تھی، اس گاڑی کے ابھی میں نے کتنے پیسے باقی دینے ہیں؟ 1000۔ بھائی اس بیچارے کا بھی وجود دنیا میں نہیں آیا تو تم نے گاڑی کہاں سے خرید لی؟ یا میں نے اسے بطور قرض کے، بھائی ایک جگہ میں گیا تھا کاروبار کے سلسلے میں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں نے اسے قرض لے لیا، بھائی ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تو تم نے قرض کہاں سے؟ تو اگر ایسا سبب ذکر کرتا ہے جو درست ہے تو اقرار بھی حمل کے لیے صحیح، اور اگر ایسا سبب ذکر کرتا ہے جو درست نہیں ہے تو پھر اقرار بھی صحیح نہیں۔ یہی بات کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی، وقضا لہو، اور اسی طرح ہے اقرار لہو ای للحمل، حمل کے لیے یعنی صحیح ہے۔ قد ان بین المقر سببا صالحا، اگر مقر بیان کرتا ہے ایسا سبب جو درست ٹھیک ہے بھائی، کل ارث والوصیتی، جیسے کہ وراثت ہے یا وصیت ہے، یصح الاقرار للحمل، صحیح ہے اقرار حمل کے لیے، ان بین المقر سببا صالحا، اگر مقر نے کوئی ٹھیک سبب بیان کیا، کل ارث والوصیتی، جیسے کہ ارث وراثت ہے یا وصیت ہے، فین الوصیت للحمل تصح، اس لیے کہ وصیت حمل کے لیے کرنا صحیح ہے، والحمل یرث، اور اسی طرح حمل وارث بھی بنتا ہے، تو دونوں صورتیں صحیح۔ وہ لم یبین سببا صالحا، اور اگر کوئی ٹھیک سبب بیان نہ کیا، کوئی اچھا سبب بیان نہ کیا، کمال او بین الہبۃ، جیسے کہ کیا بیان کیا؟ ہبا، کہ یہ میرے اوپر جو مال ہے وہ دراصل میں نے اس کو ہبا کیا ہے، او قال، یا یوں کہتا اشتریت له، میں نے اس کے لیے خریدا ہے، لا یصح، یہ صحیح نہیں۔ وہ انما لا یحتاج الى ذکر السبب الصالح فی الاقرار بالحمل، بھئی کیا بات ہے بھئی، جب حمل کا اقرار کیا تھا اس وقت سبب بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اب حمل کے لیے، پہلی کیا صورت تھی، حمل کا اقرار کیا، حمل کس کا ہے؟ زید کا ہے، وہ اس صورت میں سبب پوچھنے کی ضرورت پیش آئی نہیں، وہاں سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور یہاں پر کیا کرتے ہیں، سبب پوچھتے ہیں بھائی، تو وہاں سبب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سبب بیان کرنے کی ضرورت ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر سبب ایک ہی ممکن ہے اور سبب ممکن ہی نہیں، تو لہذا وہاں خود بخود وہ متعین ہو جائے گا، اور یہاں دو سببوں کا امکان ہے، وراثت کا بھی اور وصیت کا بھی، تو دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہیں، تو لہذا آپ تعین کرنا ضرور۔ بلکہ ایسے اسباب کا بھی امکان ہے جو درست ہی نہیں بنتے بھائی۔ اچھا، وَإِنَّمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذِكْرِ السَّبَبِ الصَّالِحِ اور کوئی اچھا سبب ذکر کرنے کی احتیاج نہیں ہوتی فِي الْإِقْرَارِ بِالْحَمْلِ جبکہ حمل کا اقرار کیا جائے لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُتَعَيَّنَةٌ هُنَاكَ اسے کہ وہاں پر وصیت متعین ہوتی ہے بخلاف الْإِقْرَارِ لِلْحَمْلِ بخلاف کس کے ہے جب اقرار کس کے لئے کیا جائے حمل فَإِنَّ الْأَسْبَابَ مُتَعَارِضَةٌ اسے کہ یہاں پر اسباب باہم کیا ہیں ایک دوسرے کے متعارض ہیں کل ارث والا وصیت جیسے وراثت ہے اور وصیت ہے فَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا اب دیکھو بھئی میں نے کیا کیا تھا ایک حمل کے لیے وصیت کی تھی اب فَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا اب اس عورت نے اگر ایک زندہ بچے کو جنم دے دیا لِأَقَلَّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ نصف سال سے کم مدت کے اندر ایمن وقت الاقرار یعنی وقت اقرار سے لے کر 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا فَلَهُ مَا أَقَرَّ تو اس کے لئے وہ چیز ہوگی جس کا اس مقر نے اقرار کیا ہے وَإِنْ وَلَدَتْ حَيَّيْنِ اور اگر اس عورت نے 2 بچوں کو جنم دیا فَلَهُ مَا تو یہ اقرار کیا ہوگا دونوں کے لئے ہوگا دونوں میں تقسیم ہوگی یہ چیز وَإِنْ وَلَدَتْ مَيْتًا اور اگر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا فَلِلْمُوْسِ وَالْمُورِسِ تو یہ مال کس کا شمار ہوگا موسی جس نے وصیت کی تھی جو مر چکا ہے والمورث اور جس کی وراثت آئی تھی جو مر چکا ہے تو موسی اور مورث مر چکے ہیں تو اب یہ انہی کا مال ہے تو کن کے دیا جائے گا ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو فلیل موسی والمورث کا کیا معنی موسی اور مورث تو دونوں مر چکے لیکن مال ان کا ہے تو کس کو دے دیا جائے گا ان کے وارثوں لِأَنَّهُ اِذَا بَيَّنَ السَّبَبَ اس لئے کہ جب اس نے سبب بیان کر دیا وَقَالَ اور یہ کہا اِنَّ فُلَانًا اَوْفَ بِهَذَا الْحَمْلِ کہ فلان نے وصیت کی تھی اس حمل کی اَوْ اَنَّ فُلَانًا اَوْفَ بِهَذَا الْحَمْلِ بِهَذَا نہیں بھئی لِهَذَا ہونا چاہیے فلانًا اَوْفَ لِهَذَا الْحَمْلِ بھی نہیں بنتا یہاں بھئی یہ تو غلط ہے اگر یہ کہا کہ فلان نے وصیت کی تھی اس حمل کے لیے او ان فلان ما تو ترکہ میراثن لہو یہ سبب بیان کیے کہ فلان مر گیا تھا یعنی اس کا باپ جو مر گیا تھا اور اس نے اس کے لیے وہ جو 1000 درہم ہیں بطور میراث کے چھوڑے ہیں فیکون ھذا اقرارا بملک موسی اویل مورسی تو یہ اقرار ہے کس چیز کا بھئی جب یہ کہا نا فلان نے اس کے لیے وصیت کی ہے یا فلان نے اس کے لیے یہ مال بطور وراثت کے چھوڑا ہے معلوم ہوا یہ کس کا مال تھا اصل میں اس وصیت کرنے والے کا یا اس مورث کا اور یہ دونوں تو اب مر چکے ہیں تم معلوم ہوا یہ اقرار کیا بملک الموسی او المورثی موسی یا مورث کی ملکیت کا فَيَنْقَسِمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا تو یہ تقسیم ہو جائے گا مال بھئی کس کے درمیان اس کے ان دونوں کے وارثوں کے درمیان وَإِنْ فَسَّرَ بِبَيْنْ اَوْ اِقْرَازِنْ اور اگر تفسیر بیان کی سبب پوچھا گیا اس نے کہا بھئی اس حمل کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں بھئی تمہارے پر 1000 درہم اس حمل کے کیسے آگئے کہتے ہیں اس نے تفسیر بیان کی بِبَيْنْ کس کے ساتھ بیٹھ کہ میری اس کے ساتھ بیع و شراء ہوئی تھی اَوْ اِقْرَاز یا کیا سبب بیان کیا قرض کہ اس نے مجھے قرض دیا تھا اَوْ اَبْ حَمَلْ اِقْرَار یا اقرار کو کیا کیا مبہم رکھا لغا تو تینوں صورتوں میں وہ کیا ہو جائے گا لغ ہو جائے گا ھذا عند ابی یوسف یہ ماں ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وعند محمد رحمہ اللہ علیہ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یصح الاقرار اقرار کیا ہوگا صحیح ہوگا ویحمل علی السبب الصالح اور اس صورت میں بھی اقرار کو کس پر محمول کیا جائے گا ایسے سبب پر جو صحیح ہے یعنی وراثت پر یا وصیت پر ہی محمول کیا جائے گا وَإِنَ قَلَ بِشَرْتِ الْخِيَارِ بھئی دوسری صورت ہے بھئی خیار شرط کے ساتھ کوئی اقرار کرتا ہے میں نے کہا بھئی میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں میں اقرار کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے اقرار میں 3 دن کا خیار ہے مجھے اپنے اقرار میں 3 دن میں میں چاہوں تو اپنے اس اقرار سے رجوع کر سکتا ہوں بھئی سمجھ میں آیا کہتے ہیں بھئی اقرار صحیح اور خیار شرط باطل سمجھ میں آیا خیار شرط اقرار میں نہیں ہوتا بھئی کہ مجھے اختیار ہے میں اقرار کو سے رجوع کر لوں جب ایک دفعہ اقرار کر لیا تو اقرار سے رجوع نہیں یاد رکھو اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا ہاں حد کے اندر رجوع ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی نے پہلے اقرار کیا جس سے اس پر حد لازم آئی تھی پھر اس نے بعد میں اس کو کیا کر دیا انکار کر دیا تو یہاں رجوع صحیح ہے لیکن مال کے اندر اقرار سے رجوع نہیں اسی طرح یاد رکھو ایک شخص جو ہے وہ اقرار زبان سے کر سکتا ہے لیکن صرف سر سے اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار بھی صحیح نہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا بھائی آپ نے میرے 1000 درہم دینے ہیں, میں نے سر ہلایا جی ہاں جی ہاں کے اندر کیا کیا نہیں بھائی, صرف سر ہلانا, جب میں زبان سے بول سکتا ہوں تو صرف سر ہلانا سے اقرار معتبر نہیں. وَإِنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ, اگر کس نے اقرار کیا کس کے ساتھ, خیارے شرط کے ساتھ, بیان قال بھائی طور یوں کہا لفلان ان علی 1000 درہم ان کے فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہے, علی انی بالخیار فیہ 3 ایام اس شرط پر کہ مجھے خیار ہے ان درہموں کے اندر 3 دن تک, بھائی اس اقرار میں مجھے خیار ہے 3 دن تک, صحا تو اقرار صحیح ہے وبطل شرطہ, اور خیار شرط کیا ہے تو اس کی شرط باطل ہو یا صحیح ہوا. بیان الخیار للفسخ, اس سے خیار کس لیے آتا ہے, فسخ کے لیے آتا ہے, ولی اقرار لا یحتملہ, اور اقرار تو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. چلیے مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.